صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت الفتن أو الفتن وصفت أصحابي فليظهر العالم علمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل
على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل سب تقریم بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، آج آپ کے سامنے نہایت اہم عنوان پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دس بدعا کہ رب العالمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے،
آمین.
ہم سب کو اسے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخش.
آمین.
آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم اس جیل میں جو آئے ہیں اس میں ہمارے آنے کی وجہ اور سبب کیا ہے، ہمارا جرم کیا ہے، ہم نے باہر نہ کوئی قتل کیا، نہ ڈکیتی ڈالی، نہ کوئی منشیات کا کاروبار کیا، نہ کسی کے ساتھ ظلم کیا، نہ زیادتی کی، اور یہ سید بھی ظلم 80-80 سال کے حضرات نہ کسی کے ساتھ ظلم کر کے آئے ہیں، نہ کسی کو گالی دی ہے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے. جرم اگر ہے تو صرف یہ ہے، بقول اکبر الہآبادی، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے، جا جا کے کھانے میں خدا کا نام لیتا ہے اکبر اس زمانے میں. خدا کا نام لینا اس زمانے میں جرم بن گیا، حق بیان کرنا اس زمانے میں جرم بن گیا ہے. اور ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ظلم و جبر سے، تشدد و بربریت سے، حکومت خانوں اور جیل خانوں سے، مقدمات اور الزامات کے ذریعے سے، لمبی قیدوں، ملاقاتوں پر پابندیوں کے ذریعے سے ہم حق کی بات کو خاموش کر دیں گے. لیکن وہ اس بات سے غافل ہیں، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دے. حق و صداقت کے پیغام اگر ظلم و جبر کے ذریعے سے روکے جا سکتے ہوتے، آواز حق کو دبایا جا سکتا ہوتا اور خاموش کیا جا سکتا ہوتا، تو پھر یہ حق کا پیغام مکہ کے شہر میں اسی روز خاموش ہو گیا ہوتا جس روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ حق کہنے کے جرم میں پتھروں کا سامنا کرنا پڑا. اگر اللہ کی توحید کا اعلان ظلم کے ذریعے سے خاموش کرا دیا گیا ہوتا یا کرایا جا سکتا ہوتا، تو پھر تپتے ہوئے انگاروں پر لیٹنے والا بلال احد احد کہتا تو آج اس کی آواز دنیا میں نہ ہوتی. حق کی بات کو جتنا بھی دبایا جائے وہ اتنا ہی زیادہ ابھر کر سامنے آتی ہے. تو آج جس بات کے کہنے کے اور کرنے کے جرم میں ہمیں باہر برداشت کرنا حکمرانوں اور دشمنوں کے بس میں نہیں رہا، آج میں چاہتا ہوں کہ ہم وہی بات یہاں بیٹھ کر بھی کریں اور کر کے کریں. اب اس سے آگے کوئی کہاں لے جا سکتا ہے؟ باہر کو ڈراتے ہیں کہ ہم جیل میں بھیج دیں گے اور جیل سے آگے کہاں بھیج دیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ اب تو خبر آ کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کر بھی کہنے نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، جو مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. باہر کی تقریروں سے تو گھبرا کر کے کہتے ہو کہ جیل میں بند کر دیں گے، تو جب جیل میں بھی وہی بات ہوگی تو پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ اور یہ تو وہ کلمہ حق ہے جو تختہ دار کے بھی سنایا جائے گا، یہ وہ کلمہ حق ہے جو مارے کھا کر بھی بتایا جائے گا، یہ وہ حق و صداقت کا پیغام ہے کہ جسے گولیاں مارو تو اس کے خون کے ایک ایک قطرے سے بھی یہی نعرہ لگتا چلا جائے گا کہ حق بات سے کٹتی ہے تو کٹ جائے اس باتیں، حق بات سے کٹتی ہے تو کٹ جائے اس باتیں، کوئی برابر نہیں، کوئی کچھ نہیں. لیکن حق بات، حق بات کیا ہے؟ حق بات یہ ہے کہ جس کے کہنے پر لوگ بیگانے اپنے بیگانے ہو جائیں، جسے کہنے پر دنیا میں کفر منافقت اور دجل اور فریب کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا ہو جائے گا. حق بات کی خاصیت یہ ہے کہ جب کلمہ حق بلند کیا جاتا ہے پھر دجل فریب اور کفر اور استداد کے ایوانوں میں زلزلہ تاری ہو جائے گا. یہ کہتا ہے کہ لوگ حق بات کہیں تو پھر توقع رکھیں کہ ان کی بات سن کر آگے سے کوئی بات کسی کو پریشانی نہ ہو، حق بات بھی کہی جائے کفر کے ماتھے پہ تیوری بھی نہ آئے، حق بات بھی کہی جائے دجل و فریب کے ایوانوں سے مخالفت بھی نہ ہو، حق بات بھی کہی جائے پھر مخالفت میں کوئی کھڑا بھی نہ ہو. یہ بات تو سیرت انبیاء اور سنت انبیاء کے خلاف ہے. ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے حق بات کہی تو قوم نے کہا ہے کہ اگر تم بات نہ آئے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے حق بات کہی تو لوگوں نے ان کے لیے آنکھ تیار کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے حق بات کہی تو فرعون نے کہا ہے موسیٰ میں تجھے قتل کرا کے رکھوں گا. عیسیٰ علیہ السلام نے حق بات کہی تو یہودی پھانسی دینے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن ہر پیغمبر اور رسول نے آپ سے جلنا برداشت کر لیا اور پھر دشمنی قوم کے ساتھ خون لینا برداشت کر لیا، یہاں تک کہ آمنہ کے لاش صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں پتھر کھانا برداشت کر لیا، دیوانہ چلوانا برداشت کر دیا، مجنو کے القاب دینے برداشت کر دیے اور طائبہ کے بازاروں میں پتھروں سے لہو لہان ہونا برداشت کر دیا، مگر حق کہنا نہیں چھوڑا. حق کہنا نہیں چھوڑا. حق یہی ہے کہ آپ حق کہیں تو پھر کفر کے ایوانوں میں لذت تاریخ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. حق کہنے کا مزہ ہی ہے اور یہی حق ہے جس کے بارے میں یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. اتنا آسان ہوتا تو ہر ایک کہہ لیتا، اتنا آسان ہوتا تو گلی گلی میں ہر شخص کی زبان پر حق ہوتا. حق کہنا تو جہاد ہے، حق کہنا تو جہاد ہے. اور جہاد کیا ہے؟ جہاد یہ ہے کہ آپ میدان جہاد میں ہیں، سامنے آپ کے دشمن ہے، اس کے ہاتھ میں بھی گولی ہے، اس کے ہاتھ میں بھی توپ ہے، وہ بھی میزائل لے کر کھڑے ہیں، آپ بھی میزائل لے کر کھڑے ہیں، تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہے، نیزے کا مقابلہ نیزے سے ہے، گولی کا مقابلہ گولی سے ہے، بم کا مقابلہ بم سے ہے، لیکن ہے دونوں مقابلے میں یا وہ نہیں یا یہ نہیں، یہ بھی جہاد ہے. لیکن حق کا جہاد یہ اتنا بڑا جہاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمۃ الحق ان افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائے. میدان کا جہاد بھی بڑا جہاد ہے، نفس کا جہاد بھی بڑا جہاد ہے، دعوت کا جہاد بھی بڑا جہاد ہے، مگر جہاد حق پر یہ ہے ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہہ دے،
بے شک
یہ افضل جہاد ہے، یہ افضل جہاد ہے۔ اسمبلی میں کھڑے ہو کر حق بات کہہ دو، ظالم حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات کہہ دو۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ سابقہ دور میں 1993 کا یہ واقعہ ہے کہ نواز شریف اس وقت بھی وزیر اعظم تھا، اس وقت اس نے کلکت میں جا کر اعلان کیا کہ یہ لوگ شیعہ کو کافر کہہ رہے ہیں، میں سن رہا ہوں کہ شیعہ کو کافر کہا جا رہا ہے، میں بس قانون بنانے والا ہوں کہ جو شیعہ کو کافر کہے گا اس کی سزا پھانسی ہوگی۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اس وقت اسمبلی میں بھی کہا تھا اور تعلیم القرآن راولپنڈی میں بھی کہا تھا، اسلام آباد میں کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب شیعہ کا کفر بیان کرنا ایک حقیقت کا اظہار ہے، شیعہ کا کفر بیان کرنا ایک حقائق سے پردہ اٹھانا ہے، شیعہ کا کفر بیان کرنا امت مسلمہ کو بیدار کرنا ہے، شیعہ کا کفر بیان کرنا وقت کی ضرورت ہے کہ کافر مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو تباہ و برباد کر رہا ہے، یہ ایک جہاد ہے اور تم ہمیں اس جہاد کو روکنا چاہتے ہو اور اس کی سزا پھانسی دینا چاہتے ہو، تو قانون بناؤ، قومی اسمبلی کے سامنے تم پھانسی گھاٹ تیار کرو اور پھانسی کا پھندا لٹکاؤ، قومی اسمبلی میں تم بیٹھو، میں تمہارے سامنے آ کر قومی اسمبلی کے ممبران کے سامنے کھڑے ہو کر شیعہ کو کافر کیا کروں گا، کیوں ایسا تو پھانسی دے لینا، دے رہے نا پھانسی، لیکن ہم تو کلمہ حق کہنے سے باز نہیں آتا۔ اور دوستو شیعہ ہماری دشمنی کیا ہے؟ ہماری کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے؟ ہماری کوئی برادری کا جھگڑا ہے؟ ہمارے کوئی لین دین کا جھگڑا ہے؟ ہماری کوئی ان کے ساتھ تجارت کا جھگڑا ہے؟ ہمارا کوئی ان کے ساتھ صوبائیت کا، کسانیت کا اور رنگ اور نسل کا جھگڑا ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں۔ آپ کے دن کتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کے سگے رشتے دار ہیں؟ میرے والد صاحب کی پھوپھی کی بیٹیاں شیعوں میں بیاہ دی گئی، یا اس وقت جب زیادہ شعور نہیں تھا، لیکن جب پتا چلا کہ یہ لوگ تو عقائد نظریات کے اعتبار سے بہت برے، ہندوؤں سے بدتر، سکھوں سے بدتر، عیسائیوں سے، یہودیوں سے بدتر ہیں، تو پھر چھوڑ دیے، رشتے ناطے ختم ہو گئے۔ ابھی بھی ہمارے وہ رشتے دار بیٹھے ہیں فیصل آباد میں، سدھو پور کے شیعہ بڑے مشہور ہیں، اور جناب وہ اپنے وہ شیعہ سے بہت آگے، تو ان لوگوں نے کہا کہ یار شیعہ میں رانے بہت اگے ہو، کہ ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا ہی گانا تھوڑے لیے پہلا کر دیا۔ اصل یہ کفر بہت ہے، لیکن کسی ہندو کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جب تک میں نبی کی جماعت کو گالی نہیں دیتا، کسی یہودی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جب تک رسول اللہ کے صحابہ پہ لعنت نہیں کرتا، کسی عیسائی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جب تک پیغمبر اسلام کے خلفائے راشدین پر کفر کا فتویٰ میں نہیں داغتا میری عبادت نہیں ہوتی، اس وقت تک میں جو ہے وہ میری عبادت مکمل نہیں ہوتی، یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے۔ کسی کے عقیدے میں ہمارے صحابہ کو گالی دینا، ہمارے صحابہ پہ کفر کے فتوے لگانا، کسی کے عقیدے میں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا حضرت معاویہ، سیدنا حضرت طلحہ، سیدنا حضرت سیدہ حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کے عقیدے میں ان کو گالی دینا ضروری نہیں ہے، کسی کے عقیدے میں ان کو گالی دینا ثواب نہیں ہے، کسی کے عقیدے میں ان کو گالی دینا جو ہے مستحسن قدم نہیں ہے، ہر ایک عقیدے میں یہ بات موجود ہے کہ دوسرے کو گالی مت دو، ہر ایک کے عقیدے میں قرآن ہمیں کہتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ بغیر علم، اے ایمان والوں تم بھی کافروں کے خداؤں کو گالی نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے خداؤں کو گالی دو، تم ان کے نات و منات کو گالی دو، تم ان کے حبل یہود یہود عزا نینا کو گالی دو، وہ مقابلے میں تمہارے خدا کو گالی دینے لگ جائے تو تمہیں اجازت نہیں ہے ان کے خداؤں کو گالی دینے کی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے برا وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے بڑی حیرت سے پوچھا، اللہ کے رسول کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ اس طرح کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے، گویا تمہارا گالی دینا سبق پر ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی دلانے کا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارا دین جھوٹے خداؤں کو گالی دینے سے روکتا ہے، جھوٹا بتانے سے نہیں روکتا، یہ دیر میں تھا، جھوٹا بتانے سے نہیں روکتا، گالی دینے سے روکتا ہے، کسی کے ماں باپ کو گالی دینے سے روکتا ہے۔ اور شیعہ کا دھرم ایسا دھرم ہے کہ جو کہتا ہے اس وقت تک تمہاری نماز مکمل نہیں ہوتی، اس وقت تک تمہارا روزہ مکمل نہیں ہوتا، اس وقت تک تمہاری عبادت مکمل نہیں ہوتی جب تک تم نبی کے صحابہ پہ لعنت نہیں کرتے۔ تو جو اتنا برا عقیدہ رکھنے والے ہیں، اتنا بھیانک اور اتنا غلیظ عقیدہ رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف پھر خاموش رہنا، ایسے لوگوں کے خلاف پھر ان سے بھائی بندی کرنا، کوئی شخص دنیا میں ایسا ہے کہ ایک آدمی مستے بیٹھ کے اس کے باپ پہ لعنت کر رہا ہو، اس کے خاندان پہ لعنت کر رہا ہو، اس کی ماں پہ لعنت کر رہا ہو، اس کے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہو، اور یہ کہے آئیے جناب آپ تو میرے بھائی صاحب ہیں، گلے سے لگ جاؤ تاکہ سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے، لوگ کہیں گے تیرے جیسا بغیرت دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ اس میں ایسا تیرے ماں باپ پہ لعنت کرتا ہے، تیرے دادے پہ اماؤ اجداد پہ لعنت کرتا ہے، وہ لعنت کرنے سے باس نہیں آتا اور تجھے گلے لگانے سے باس نہیں آتا، یہ محبت نہیں ہے، یہ عقیدہ بھائی چارہ نہیں ہے بلکہ یہ بےغیرتی ہے، بلکہ یہ بےغیرتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ بےغیرتی ہو سکتی ہے، اس بےغیرتی سے ایمان میں زیادہ خرابی بھی نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھو کہ ایک شخص صحابہ کو گالی دیتا ہے، خلفائے راشدین کو گالی دیتا ہے، اور ہم کہیں کہ چھوڑو یار کوئی بات نہیں ہے، اس بات کی اجازت ہمیں قرآن نہیں دیتا، اس بات کی اجازت ہمیں اللہ کے نبی نہیں دیتے۔ قرآن پاک سے پوچھو تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے ان منافقوں سے، جو منافق تھے کون، جو اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، جن سے مومن نہیں تھے، ان سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، منافقوں ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، منافقوں سے کہا گیا کہ ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، خدا کو راضی کرنا ہے تو صحابہ جیسا ایمان لانا ہوگا۔ اور اسی بار پہلے بارے کے آخری رسول میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تم اس وقت ہدایت یافتہ بنو گے جب تم صحابہ کی اقتداء کرو گے۔ صحابہ کی اقتداء ہی باعث ہدایت ہے، صحابہ کو چھوڑ کر کوئی ہدایت نہیں پاتا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر صحابہ کا راستہ چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے، صحابہ کی اقتداء کرو گے فَقَدْ اِهْتَدَوْا، ہدایت پا جاؤ گے، منہ پھیر لو گے گمراہی میں چل جاؤ گے۔ تو منافقوں سے کہا گیا کہ صحابہ جیسا ایمان لاؤ، تو آگے سے منافقوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء، کیا ہم ویسا ایمان لیں جیسے بیوقوف ایمان لائے؟ منافقوں نے میرے نبی کے دور میں 1400 سال پہلے حضور کی جماعت کو کہا بیوقوف، کیا کہا بیوقوف، اتنی سی بات اللہ کو برداشت نہیں ہوئی، اتنی سی بات خلاق عالم نے برداشت نہیں کی، اور لکھوں نے جواب دیا اللہ ان میرے پیغمبر اٹھ ان کو بتلا دے، یہ بات ان کے کانوں میں ڈال دے کہ تم نے صحابہ کو بے وقوف کہا ہے، مجھے رب محمد کی قسم ہے تم بے وقوف ہو، تم بے وقوف ہو۔ تو ایک قاعدہ بتا دیا، جو صحابہ کو بے وقوف کہے وہ خود بے وقوف ہے، جو صحابہ کو ظالم کہے وہ خود ظالم ہے، جو صحابہ کو غاصب کہے وہ خود غاصب ہے، اور جو صحابہ کو کافر کہے وہ خود کافر ہے۔ اور یہ بات اتنی ہی صحابہ کے بارے میں، صحابہ کا بغض اپنے دل میں رکھنا، تو میں آپ کے سامنے ایک عجیب بات بیان کرتا ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید، نام سنا ہے؟ خلیفہ ہارون الرشید اس وقت کے خلیفہ تھے، اللہ کے وقت کے ولی ہوا کرتے تھے اور نیک لوگ ہوتے تھے، نیک لوگ تھے خلیفہ ہارون الرشید۔ اور یہ وہ خلیفہ ہے جس نے امام ابو حنیفہ کے نام پر شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ تھے، اتنے بڑے عالم دین کو چیف جسٹس بنایا تھا، قاضی القضاۃ، ہاں جی، کسی بادشاہ کی سب سے بڑی جو ہے وہ نیکی کی دلیل یا اچھائی کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ عدل و انصاف کی کرسی پر جیسے آدمی کو جیسا اس کا دین ہوگا ویسے وہ بٹھائے گا۔ ہمارے وزیر اعظم کی بے نظیر کے دور میں آپ نے بیان پڑا ہوگا کہ بے نظیر کہتی تھی کہ میرا جی کرتا ہے میں جہانگیر بدر کو چیف جسٹس بنا دوں، اس کا بیان ہے کہ جہانگیر بدر کو چیف جسٹس بنا دوں، کیوں کہ اس کی ذہنیت ایسی ہے، وہ جیسی خود تھی ویسی اچھا تھی۔ میاں نواز شریف صاحب نے بھی عدلیہ کے ہر وقت جو ہے وہ ایک کھڑکا ان کا لگا رہتا ہے، یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی ہو کہ میں جو ظلم کرتا چلا جاؤں وہ میرے ظلم کی تائید کرتا چلا جائے۔ لیکن ہارون رشید کی نیکی کی دلیل یہ ہے کہ اس نے قاضی القضاۃ چیف جسٹس کس کو بنایا؟ امام ابو اسلام بنا رہے ہیں۔ اچھا اسی دور میں کیا ہوا کہ اب ہارون رشید جو ہے وہ مدینہ منورہ میں آیا، آ کر اس نے قال مسعود بن زبیر وابن نافع دخل ہارون، یعنی ہارون رشید دخل ہارون المسجد، مسجد نبی میں داخل ہوا، فراقا، تو آ کر اس نے کیا کیا، اس نے نماز پڑھی، ثم اتى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ کی قبر مبارک کے سامنے آیا، وسلم علیہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا، ثم اتى مجلس مالک، حضرت کے پاس سلام پڑھنے کے بعد پھر حضرت امام مالک کی مجلس میں آیا، پھر حضرت امام مالک کی مجلس، بادشاہ وقت اتنی بڑی بادشاہی اور خلافت کی کہ چین کی دیواروں سے لے کر پرتگال تک، شام، مصر سے آگے تک، فرانس تک، اتنے ایریے میں اگر کسی کی بادشاہی تھی تو وہ اس بادشاہی کا خلیفہ ہارون الرشید تھا۔ لیکن اتنا بڑا خلیفہ ہے، آپ اس روایت کا اندازہ لگانا کہ وہ مسجد میں آ گیا ہے، نماز پڑھ لی ہے، سلام پڑھ لیا ہے، لیکن امام مالک حدیث نبی کا درس دے رہا ہے، اس کے درس میں فرق نہیں آیا کہ وہ جناب خلیفہ صاحب آ گئے، آج درس بند کر دو، پہلے خلیفہ صاحب کو سلام کر لیا۔ یہ شان عالم ہے کہ خلیفہ آئے یا کوئی آئے، وہ اپنی مسند پہ بیٹھا ہوتا ہے اور سب سے حدیث دے رہا ہوتا ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ تو خود ہارون رشید گیا، جا کے امام مالک ثم عطا مجلس مالک حضرت امام مالک کی مجلس میں آیا فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کہا حضرت امام مالک، آپ نے مالک کو سلام کہا. ہارون رشید نے ایک مسئلہ پوچھا، ہارون رشید نے مسئلہ یہ پوچھا، حل لمن صبا صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفیء حق، مجھے ایک مسئلہ بتائیں، خلیفہ وقت پوچھ رہا ہے امام مالک سے، مجھے یہ مسئلہ بتائیں کہ جو شخص حضور کے صحابہ کو گالی دیتا ہے، حل لمن صبا صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفیء حق، جو نبی کے صحابہ کو گالی دیتا ہے ان کا مال فیء کے اندر کوئی حصہ ہے؟ مال فیء وہ ہوتا ہے جہاد ہو رہا ہوتا ہے، جہاد سے جتنی مال غنیمت ملتی ہے اس میں سے ایک حصہ حکومت لے لیتی ہے، خزانے بیت المال میں چل جاتا ہے، باقی حصہ مجاہدین پہ کر دیتا ہے. یہ جو بیت المال کا حصہ ہے یہ مستحقین کو ملتا ہے، تو مستحقین میں سارے لوگ ہوتے ہیں، تو اس نے کہا یہ جو حصہ بیت المال مستحقین کو دیتا ہے بظاہر دیتا ہے، کیا اس حصے میں سے اس شخص کو بھی حصہ دیا جا سکتا ہے جو نبی کے صحابہ کو گالی دیتے ہیں؟ امام مالک کو پوچھا، امام مالک نے کیا جواب دیا، قال لا ولا کرامتا ولا مفردتا، ایسے آدمی کو حصہ دینا تو دور کی بات ہے، اس کی عزت بھی کرنی جائز نہیں ہے. جو نبی کے صحابہ کو گالی دے اسے مال بیت المال سے کوئی وظیفہ دینا تو دور کی بات ہے، اس کی عزت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آگے سے ہارون رشید تھا، عالم عالم میں بیٹھنے والا تھا، اس نے کہا حضرت بات آپ کی ٹھیک ہے، ومن اين قلت ذلك، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس بات کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے، آپ دلیل بتلائیں کہ آپ نے یہ بات مجھے کہاں سے بتائی ہے کہ جو شخص نبی کے صحابہ کو گالی دے اس کا مال فیء میں کوئی حصہ نہیں اور کوئی عزت نہیں کوئی کرامت نہیں. آگے سے جواب دینے والا بھی امام مالک ہے، فرمایا اچھا ہارون رشید تو نے قرآن نہیں پڑھا، لی اغیظ بہم الکفار اللہ عز و جل، لی اغیظ بہم الکفار سورہ فتح کے آخری آیات ہیں 26واں پارہ کھول کر پڑھ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی مثال توریت انجیل میں موجود ہے، یہ اس کھیتی کی طرح ہیں جسے ایک کاشتکار بیتا ہے بوتا ہے، پھر وہ ایک کنپل کی شکل میں زمین سے نکلتی ہے، پھر وہ ایک مضبوط ہو جاتی ہے، پھر جب مضبوط ہوتی ہے تو پھر جو جس سرہ محنت کرنے والا کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اللہ نے صحابہ کو کھیتی سے مثال دی، اور جب کھیتی صحابہ کی بڑھ گئی مضبوط ہو گئی تعداد بڑھ گئی، اللہ فرماتے ہیں یو جس پیغمبر محنت کرنے والے تھے صحابہ کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، حضور نے محنت کی صحابہ کی جماعت پھیل گئی، پیغمبر کا دل شاد ہو رہا ہے، پیغمبر کا چہرہ صحابہ کو دیکھ کر دمک رہا ہے، حضور خوش ہو رہے ہیں، لی اغیظ بہم الکفار، اور جو ان کو دیکھ کر غیظ و غضب میں مبتلا ہیں وہ کافر ہیں. وہ کون ہے؟ صحابہ کو دیکھ کر جس کے دل میں غیظ و غضب آیا وہ کون ہے؟ کافر ہے. امام مالک فرماتے ہیں قال اللہ عز و جل لی اغیظ بہم الکفار، یہ قرآن کی دلیل ہے، میں قرآن سے بتلا رہا ہوں کہ اصحاب رسول پہ سب کرنے والا کافر ہے، ومن آبہم فہو کافر، اور جو صحابہ پہ عیب لگائیں وہ کافر ہے، ولا حق لکافر فی الفیء، اور کافر کے لیے مال غنیمت میں کوئی حق نہیں ہے. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ امام مالک کا. امام مالک نے بتلایا کہ فتویٰ اللہ کا ہے، امام مالک نے فرمایا فتویٰ اللہ کا ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے. لیکن میں نے ابھی وہ حدیث نہیں بیان کی، یہ تو قرآن کی دلیل ہے. حدیث کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اور لوگو جب تم دیکھو کہ کوئی جماعت میرے صحابہ کو گالی دے رہی ہو تو پھر چپ نہیں رہنا، پھر خاموش نہیں رہنا، پھر اپنی زبانوں پہ تالے پتھر کے اتار دو اور کھل کر کہو کہ لعنت اللہ علی شرکم، اور تمہارے شر پر، تمہاری برائی پر، تمہاری آواز پر، تمہارے بجٹ پر، اور تمہارے انجام پر اور انداز پر خدا لعنت. خدا کی یہ کس کی دیتا ہے؟ ارشاد ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو صحابہ کو گالی دے کے تم چپ نہ رہو بلکہ اس پر لعنت کرو بلکہ اس پر. اور دوسری جگہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کیا، اذا ظہرت الفتنہ و الفتن وسبت اصحابی، جب فتنے عام ہو جائیں، جب فتنے پھیلنے لگ جائیں، میرے صحابہ کو گالی دی جانے لگے، تو فلیظہر العالم علمہ، عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، عالم بولے، عالم بتلائے، لوگوں کو حقائق بتلائے، اس مسئلے کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کرے، اور صحابہ کو گالی دینے والوں کے مقابلے میں اس پر کھڑا ہو جائے. اگر کوئی عالم ایسا نہیں کرے گا وہ بلم یا فل، کسی عالم نے ایسا نہ کیا تو حضور کیا فرماتے ہیں، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، پھر اس عالم پر خدا کی لعنت ہوگی، خدا کے فرشتوں کی لعنت ہوگی، خدا کی تمام مخلوق کی لعنت اس عالم پر ہوگی جو عالم چپ رہے گا اور حق بیان نہیں کرے گا. تو اس لیے ہمیں یہ جو ایک وراثت پیغمبر کی علم دین کی ملی ہے جس نسبت سے لوگ عالم کہتے ہیں، تو اب بھائی ہم تو مجبور ہیں، اگر ہم حق بیان نہیں کریں گے تو ہم پر تو لعنت ہوگی. یہ جیلیں قبول ہیں، یہ تختہ دار قبول ہیں، یہ عقوبت خانے قبول ہیں، یہ مقدمات قبول ہیں، مگر خدا کی لعنت لعنت قبول نہیں ہے۔ اس لیے حق بیان کرنا ہر عالم دین کی مجبوری ہے، اور وہ اسے بیان کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ بات آپ ہی کر رہے ہیں، آج تک کسی اور نے تو نہیں کی، آج تک یہ بات کسی اور نے نہیں کی۔ بات یہ نہیں ہے ہر ایک نے کی ہے، ہم نے یہ پڑھا نہیں ہے یا ہمیں کسی نے بتایا نہیں، ہم نے یہ پڑھا نہیں یا ہمیں کسی نے بتایا نہیں، یہ نہیں ہے کسی نے نہیں کی، کہ ہر دور میں ہے، ہر دور میں اہل حق نے کی ہے۔ اور پھر خاص طور پر یہ جو صحابہ کو گالی دینے والا طبقہ ہے، اس کا ایک عقیدہ تھا عقیدہ تقیہ کہ اپنے آپ کو چھپاؤ۔ وہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے، اپنی کتابوں کو چھپاتے تھے، سب کچھ کہتے تھے، کہہ کر مکر جاتے تھے، کہہ کر مکر جاتے تھے تو تقیہ کرنا، اور وہ کہتے تھے کہ جو تقیہ نہیں کرتا اس کا ایمان ہی نہیں ہے، تو وہ تقیہ کرتے تھے، اپنی باتوں کو چھپا لیتے تھے۔ علماء کرام جو ہیں وہ کہتے تھے کہ یار یہ ہمارے سامنے تو انکار کرتے ہیں، لہٰذا اب ہم کہتے ہیں کہ خلاف کی بات نہیں۔ لیکن اب کتابیں چھپنی شروع ہو گئی، ان کی حکومت قائم ہو گئی، تقیہ ختم ہو گیا، وہ کھل کر میدان میں آ گئے، تو علماء بھی کھل کر میدان میں آ گئے۔ لیکن پہلے دور میں علماء کرام نے جب جب علماء کو پتا چلا کہ علماء کرام کو علم میں یہ بات آئی کہ یہ جو شیعہ ہیں یہ تو نبی کے صحابہ کو گالی دیتے ہیں، یہ تو حضور کے صحابہ پر جو ہے وہ لعنت بھیجتے ہیں، معاذ اللہ، یہ تو صحابہ سے تبرہ بازی کرتے ہیں، تو ہر دور کے عالم نے اپنے اپنے دور میں یہ کہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، صحابہ کا دیدار کرنے والے، صحابہ سے علم حاصل کرنے والے ہیں۔ وہ منہاج السنہ جلد ایک صفحہ 7 پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا یہ فتویٰ نقل کیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں تمہیں خواہشات کے غلام اور گمراہ راہبوں سے اور ان کے شر سے بچنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ یہ جو خواہشات کے غلام بنے پھرتے ہیں اور راستہ گم کرنے والے راستے ہیں، ان کے شر سے بچنے رہنا، اس لیے کہ یہ مسلمانوں سے نفرت اور بغض رکھتے ہیں، اور مسلمان بھی وہ جنہیں مسلمان قرآن نے کہا۔ صحابہ کو مسلمان قرآن نے کہا، مومن قرآن نے کہا، قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ صحابہ سچے مومن ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت کے مینارے ہیں۔ اولئک هم الفائزون، یہ فوز و فلاح پانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اولئک هم خیر البریا، جو ساری کائنات میں اعلیٰ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعریف قرآن کریم نے 750 مقام پر کی ہے۔ صحابہ کرام کی تعریف تو قرآن پاک بڑا بڑا صحابہ کی تعریف کی ہے، اور صحابہ کی تعریف کو قرآن کیسے کیسے بیان کرتا ہے، سبحان اللہ۔ قرآن کے بیان کرنے کے انداز دیکھو، کہیں قرآن فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صحابہ جو ہیں یہ رحماء بین اجداء والکفار، رحماء بینہم، یہ ایسے ہیں کہ آپس میں رحیم و کریم ہیں، لیکن جب کافروں کی باری آتی ہے تو چاہے وہ سکا باپ کیوں نہ ہو، سکا چاچا کیوں نہ ہو، وہ کافر سکا بیٹا کیوں نہ ہو، پھر بھی ابھی الکفار مجسمہ غیرت بن کر میدان میں آ جاتے ہیں۔ مجسمہ غیرت بن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اچانک بیٹے نے کہا ابا جان ایک بات یاد آئی، اجازت ہو تو کروں، پر میں کہو بیٹا کیا بات ہے؟ عرض کیا ابا جان آپ کو جنگ بدر کا معلوم ہے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں کیا تھا؟ آپ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے تھے، اس وقت میں نے ہجرت نہیں کی تھی، ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا، تو میں مکہ کے لشکر کے ساتھ مل کر آیا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ بات کی قدم ہے، کہنا کیا چاہتے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے ابا جان کہ ایک موقع آیا آیا تھا کہ میں جب تلوار چلا رہا تھا، مقابلہ کر رہا تھا، تو میں نے تلوار کو اٹھایا، حرکت دینے لگا، تو میرے سامنے جس کا چہرہ نظر آیا تو وہ آپ کا چہرہ تھا۔ میں نے کہا میں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر اب تو نے تلوار کو حرکت دے دی تو اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دے گا۔ میں نے یہ خیال کیا کہ آپ میرے ابا جان ہیں، آپ میرے مرشد ہیں، آپ میرے بزرگ ہیں۔ میں نے کس خیال سے اپنی تلوار کو واپس رکھ کر لیا، اور میں نے تلوار کو ہلایا نہیں ہے۔ یہ ایک بات ابھی مجھے یاد آئی ہے، ویسے آپ کے بڑے مجھ پر احسان ہے، لیکن چھوٹا سا تو احسان میرا بھی رہنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو نے یہ کیا ہے، لیکن سن خدا کی قسم اسی جنگ میں جب تو کافروں کی طرف سے آیا تھا، میں مسلمان رسول اللہ کا دامن پکڑ کر حضور کے ساتھ آیا تھا، او میرے بیٹے میں نقطۂ جگر، اگر اس وقت کوئی موقع ایسا آ جاتا کہ تلوار ابو بکر کی ہوتی، سر تیرا ہوتا، میں کبھی خیال نہ کرتا تو میرا بیٹا ہے، اور میں کبھی سوچتا بھی نہ کہ تو میرا نقطۂ جگر ہے۔ خدا کی قسم ابو بکر کی تلوار اپنے بیٹے کے سر پہ چل گئی۔
نعرہ تکبیر
اللہ
اکبر، نعرہ شہادت
زندہ باد۔
تو میں کیا کرتا، اور یہی تو وہ بات یہ جنگ بدر کی بڑی خصوصیات ہے. اس کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ مسلمان تھوڑے تھے اور کافر زیادہ تھے, لیکن اس کی بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ایک طرف بھائی تھا تو دوسری طرف بھائی تھا. لوگوں کو نہیں پتا ایک طرف علی المرتضیٰ تھے تو دوسری طرف علی المرتضیٰ کے سکے بھائی طالب تھے, جن کی وجہ سے ان کے والد کو ابو طالب کہا جاتا ہے. ایک طرف اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے چاچا حضرت حمزہ تھے تو دوسری طرف سے بھی سکے چاچا حضرت باپ کھڑے ہوئے تھے. مقابلہ ہو رہا تھا حکومت, مامو بھانجے کا مقابلہ, باپ بیٹے کا مقابلہ, بھتیجے اور چاچے کا مقابلہ, مامو بھانجے کا مقابلہ, بھائی بھائی کے مقابلے پر آیا ہوا تھا. یہ اس جنگ کی کس لیے بھی اہمیت ہے کہ ایمان اور دین کے والے اتنے مضبوط تھے کہ وہ ایمان کی بنیاد پر رشتے کاٹ چکے تھے اور کافر کفر پہ اتنے سکتے تھے سخت تھے کہ وہ کفر کی بنیاد پر رشتے توڑ چکے. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اشداء والکفار, اے میرے نبی تیرے صحابہ کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں, بڑے کوئی نرمی نہیں ہے کافروں کے لیے, چاہے کہ اپنے ہی وہ کیوں نہ ہو. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. فرمایا جو قوم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئی ہے آپ اس میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور اس پر رسول پر ایمان لانے کے بعد اب وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہو جو کافر ہے, چاہے وہ ان کے باپ ہوں, چاہے وہ ان کے بھائی ہوں, او عشیرتہ ہوں, چاہے وہ ان کا خاندان ہو. اولئک کا کتب فی قلوبہم الایمان, یہی وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے ایمان کی بنیاد پر رشتے توڑ دیے, ناطے چھوڑ دیے, خاندان ترک کر دیے, باپ سے تعلق توڑ لیا, بیٹے سے رشتہ توڑ لیا اور محبوب خدا سے رشتہ جوڑ لیا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, اسی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا, اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا. اور سورہ فتح میں اس جال الذین کفروا فی قلوبہم الحمیت حمیت الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ. وہ وقت یاد کریں جب حدیبیہ کے موقع پر ایک طرف مشرکین نفر کر سامنے آ گئے, ان کی جاہلیت میں اور کفر نے ان کو ابھار دیا اور وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اس جال الذین کفروا فی قلوبہم الحمیت حمیت الجاہلیت, ان کے دلوں میں جاہلیت کی حمیت کھڑی ہو گئی. فانزل اللہ سکینتہ, تو دوسری طرف صحابہ کے دلوں میں اللہ نے سکینت نازل کر دی. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکروں کے ساتھ مدد دی کہ ان کو دیکھتے بھی نہیں تھے. آگے اللہ کا وجعل کلمۃ الذین فی قلوبہم حمید الجاہ خان اللہ اس کے دولا سوری والوں میں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. اے میرے پیغمبر تیری جماعت کے دلوں میں اللہ نے تقوی کا کلمہ لازم کر دیا, تقوی بٹھا دیا. وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا, تیری جماعت لائق نہیں تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اے میرے پیغمبر تیری جماعت کے دل اس لائق ہیں, احق کا زمانے سب سے زیادہ لائق ہے. وَأَعْلَمَا تیرے صحابہ کے دل اس لائق تھے, اس ایسے کہ ان میں تقویٰ بٹھا دیا جاتا. صحابہ کے دل احق کا بھی وَأَعْلَمَا سب سے زیادہ حقدار ایمان کے, سب سے زیادہ اہل ایمان کے. اگر ساری کائنات میں کوئی دل تھے تو وہ نبی کے صحابہ کا بنا, وہ نبی کے صحابہ کے دل. کیا کیا قرآن پاک نے صحابہ کی شان کو بیان کیا ہے, کیسے کیسے اس شان کو کہاں کہاں بیان کریں. کہیں فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان, سبقت کرنے والے ہجرت میں اور سبقت کرنے والے ہجرت کرنے والوں کی نصرت میں. ایک گھر چھوڑ کر آ رہے ہیں, ایک گھر کھول رہے ہیں. انہوں نے گھر چھوڑا, انہوں نے گھر کے دروازے کھول دیے, آؤ گلے لگا لیا. اگر ایک صحابی کی دو بیویاں ہیں تو آنے والے مہاجر سے کہا کہ میری دو بیویاں ہیں, جس سے تو نکاح کرنا پسند کرے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں. تم اپنا گھر چھوڑ کر آئے ہو, ہمارے گھر حاضر ہے. تم اپنی بیویاں چھوڑ کر آئے ہو, ہم طلاق دیتے ہیں, ہماری بیویاں حاضر ہیں. تم اپنی اولاد چھوڑ کر آئے ہو, ہماری اولاد حاضر ہے. تم مال چھوڑ کر آئے ہو, ہمارا مال حاضر ہے. اور ہجرت کرنے والوں کی بھی بڑی قربانی ہے, نصرت کرنے والوں کی بھی بڑی قربانی. اللہ کو اتنی قربانی پسند آئی. فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان, اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں خدا ان سے راضی ہوں, میں خدا ان سے راضی ہوں, اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور 26ویں بارے میں اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, ان لوگوں پر تو خدا راضی ہو گیا ہے جو میرے پیغمبر درخت کے نیچے تیرے ہاتھ سے بیعت کر رہے ہیں, جو تیرے ہاتھ سے بیعت کر رہے تھے خدا ان سے راضی ہو گیا. اور پتہ ہے بیعت کس بات کی کر رہے تھے, یہاں بھی ایک نقطہ بیان کرتے ہیں. بیعت کر رہے تھے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو مکہ میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، اپنا
نمائندہ،
کہ جاؤ میرا نمائندہ اور سفیر بن کر مکہ والوں سے مذاکرات کرو. اور سفیر اور نمائندہ اسی کو بلایا جاتا ہے جس پر کوئی غیر معتمد کو یا جس کے دل میں نفاق ہو یا جس کے دل میں جو ہے محبت غیروں کی ہو اسے کوئی سفیر بناتا ہے. خمینی لکھتا ہے کہ ساٹھ ہاتھ سستم ریاست قدرا پر پیغمبر چسپانند کہ یہ حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے دل میں ایمان نہیں تھا، سال ہر سال نبی کے ساتھ اس لیے ملے ہوئے تھے کہ تاکہ حضور کی وفات ہو جائے اور ہم حکومت و اقتدار سے قبضہ کر لیں. وہ کافر اور بےمان کے بیٹے تو بتلا کے جب صدیق اکبر مکہ کے بازاروں میں گالیاں کھا رہا تھا اور مکہ کے بازاروں میں نہیں بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر صدیق اکبر پتھروں سے اور صدیق اکبر لوگوں کے گھوسوں سے اور لوگوں کے بتوں سے اور ہاتھوں سے اور پاؤں سے مارے کھا رہا تھا، جب مکہ کی دھرتی پر ایک بھی شخص پیغمبر کا دامن پکڑنے والا صدیق کے سوا کوئی نہ تھا، حکومت کہاں تھی، اقتدار کہاں تھا، دولت کہاں تھی، ریاست کہاں تھی، تو بتلا صحیح کہ جب عثمان غنی پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھنے کے جرم میں سگے چچڑے باندھ کر عثمان غنی کو لپیٹ کر کھڑا کر دیا تھا اور صبح و شام کو ظلم کرتا تھا، اقتدار کہاں تھا، حکومت کہاں تھی، ریاست کہاں تھی، جب بلال پتے انگاروں پہ لیٹ رہا تھا اور بے ایمان اس وقت اقتدار کہاں تھا، حکومت کہاں تھا. 13 سال تک مکہ میں مار کھائی ہے صحابہ کرام نے. تم کہتے ہو یہ حکومت کے لیے ساتھ آئے تھے، حکومت کے لیے ساتھ آئے ہوتے تو پھر ہم یہ کہتے اگر یہ آخری لمحے پر ایمان لائے ہوتے تو ہم کہتے جناب آخر میں ایمان لائے ہیں. یہ تو وہ ہیں جنہیں قرآن بھی کہتا ہے کہ صادق کل نبل، شروع میں مار کھانے والے. تو میں آج کہہ رہا تھا کہ حضور نے حضرت عثمان کو بھیجا تو خبر پہنچی. کیا پہنچی؟ ان عثمان قتل ہوتے، عثمان کو قتل کر دیا گیا. مشرکین مکہ نے عثمان کو روک لیا تھا، خبر پہنچی کہ عثمان کو قتل کر لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی. اچھا عثمان قتل ہو گئے، اٹھے عثمان مجھے شہید کر دیا گیا، غم پریشانی درخت کے نیچے آئے، آؤ میری بات سنو، اعلان کر دیا آؤ یہ میرا حق ہے، میرے ہاتھ سے بیعت کرو. اللہ کے رسول بیعت تو پہلے بھی دیے آپ کے ہاتھ سے بیعت کر کے تو ہم نے توبہ کی ہے، اسلام قبول کیا ہے، نہیں فرمایا آج بیعت دوسری ہے، پہلے ایمان کی بات ہوتی تھی آج جان کی بات بیعت ہے، جان کی بیعت کرو. اللہ کے رسول ہماری جان کا حاضر ہے، فرمایا نہیں آج جان دینی ہے کسی اور مقصد کے لیے، جان دینی ہے عثمان کے خون کے قصاص کے لیے، میرے ساتھ بیعت کرو اور میں تمہارے ساتھ بیعت کرتا ہوں کہ ہم 1400 کے 1400 جو 1500 تک کی ہماری تعداد ہے، ہم اس حدیبیہ کے میدان میں یا مکہ کے راستے میں یا مکہ کی گلیوں میں اپنے خون کو بہا دیں گے اور اپنے ٹکڑے جو ہے وہ ان پہاڑوں کے اوپر بکھیر دیں گے. جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیتا ہم واپس نہیں جائیں گے، یا قاتلوں سے بدلہ لیں گے یا اپنی جانیں قربان کر دیں گے. 1400 نہیں بیعت، ہم بیعت کرتے ہیں کہ ہم جان دیں گے، ہم بیعت کرتے ہیں ہم جان دیں گے، ہم بیعت کرتے ہیں ہم جان دیں گے، تیرے محبوب تیرے پیار کے لیے ہم جان دیں گے. اور عثمان کی شان تو یہ ہے کہ جس کے خبر افواہ اڑنے پر پیغمبر عثمان کے خون کی عزت اور قصاص کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے، یہ عثمان کی شان ہے. جنازہ ہے مدینہ کی گلیوں میں، عرض کیا گیا اللہ کے رسول یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جنازہ ہے آئیے جنازہ پڑھا دیجیے. بہت کلمہ گو تھا، نمازیں پڑھتا تھا اور ہر وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہتا تھا. آپ نے فرمایا کون فوت ہوا؟ فلاں کا فوت. فرمایا لے جاؤ تم جنازہ پڑھ دو، میں نہیں پڑھتا ہوں. حضرت آپ جنازہ نہیں پڑھتے؟ فرمایا ہاں میں جنازہ نہیں پڑھتا ہوں، تم پڑھ لو. فرمایا اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے، فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھتا ہوں. انہ کان یبغض من عثمان، یہ مرنے والا کلمہ وہ ضرور تھا، نماز ضرور پڑھتا تھا اور میرے پیچھے آ کر پڑھتا تھا، تمہارے ساتھ ساتھ بھی رہتا تھا، لیکن مجھے وحی کے ذریعے پتا چل گیا ہے کہ اس کے دل میں عثمان کا بغض تھا، لہذا بغض عثمان والا سامنے پڑا ہو اور پیغمبر اس کے لیے رحمت والے ہاتھ اٹھائے مجھے خدا نے منع کر دیا ہے. ذرا سورہ توبہ پڑھ کر تو دیکھو. فرمایا اے میرے پیغمبر کہ اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو لا تصلی علی احد منھم مات ابدا ولا تقم علی قبری، اب ان منافقوں کی نہ قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت ہے نہ جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے، بلکہ رسول اللہ نے یہاں تک فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفر اللہ لهم، یہ منافق مر جائے تو ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر بھی نہ کہنا کہ فاتحہ پڑھو. اے میرے پیغمبر آپ 70 مرتبہ بھی ان کی مغفرت کی دعا مانگیں گے تو میں خدا پھر بھی ان کو نہیں بخشوں گا، اس لیے کہ یہ منافق ہیں، انہوں نے خدا کے ساتھ اور خدا کے رسول کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا دے جاؤ اس کو، میں اس کا جنازہ، حضور نے تو جو ہے منافقوں کا جنازہ، صحابہ کے دشمنوں کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، اور قرآن نے منافقوں کے جنازے پر کھڑے ہونے سے انکار کر دیا، کھڑا ہونے سے انکار کر دیا، خدا نے کہا نہیں کھڑا ہونا۔ اب مجھے کوئی بتلائے کہ تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک کافر ہوتا ہے، ایک منافق ہوتا ہے، ایک مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان پر تو حضور جنازہ پڑھ دیتے ہیں، کافر نہ حضور کو جنازے کے لیے بلائے، نہ حضور پڑھے، نہ کافر کا جنازہ ہوتا ہے۔ تو تیسری قوم تھی جس کے جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا، منافق، وہی قوم جس کے بارے میں پہلے بارے میں کہا گیا کہ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائیں، تو یہ کہتے ہیں کیا ہم بیوقوف جیسا ایمان لائیں؟ تو اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں کہہ دیا کہ اب ان کی جنازہ بھی نہیں پڑھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تعاقلوہم ولا تسارعوہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ان کے ساتھ کھانا بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ پینا بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ نماز میں بھی شامل نہیں ہونا، اور یہ مر جائیں تو ان کے پر جنازہ بھی نہیں پڑتا، ان پر جنازہ بھی نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ یہ کافر ہے، اس لیے کہ ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے اس جماعت کو کافر کہا ہے جس جماعت کو اللہ نے قرآن میں مومن کہا۔ اب میں کہتا ہوں صرف صحابہ کی شان ہی بیان کرتے چلے جائیں قرآن سے تو یہ اتنا طویل موضوع ہے کہ کئی جمعے سے گزر سکتے ہیں، صرف صحابہ کی شان کو بیان کیا جائے، لیکن اب آپ تھوڑا توجہ کریں، توجہ ہے درشی پڑھیں،
اللہ
صحابہ کرام کی شان،
کراچی دھرتی پر صحابہ کیا کسی دشمن نے اپنے دشمن کے بارے میں وہ بکواس کی تھی جو شیعہ نے صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کی؟ یہ میرے پاس صاحب صاحب شیعہ کی یہ کتابوں کے وہ ہیں، کتنی بکواس صحابہ کرام کے بارے میں، ملا باقر مجلسی، یعقوب کلیلی اور اسی طرح ان کے بڑے طوسی، مجلسی اور خمینی، ان کے جتنے بڑے تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں اتنی بکواس صحابہ کرام کے بارے میں اتنا کچھ لکھ دیا ہے کہ آدمی اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن باہر جا رہے تھے کوفہ کے بازار سے، اپنے کوفہ کے شہر سے باہر نکلے تو کہتے ہیں ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ اب یہ دیکھیں یہ شیعوں کی بات ہے کہ حضرت علی کی ملاقاتیں شیطان سے ہوئی جاتی ہیں، کہتے شیطان سے ملاقات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان کو دیکھ کر کہا کہ تو وہ شخص ہے کہ تو نے کتنا بڑا کافر ہے کہ تیرے سے بڑا اللہ کا دشمن کوئی نہیں ہے۔ تو شیطان نے کہا حضرت نہ، یہ بات نہ ہوئی، یہ بات مجھے نہ کہیں، حق الیقین ملا باقر مجلسی شیعہ کا وہ مشہور و معروف مذہبی رہنما جس نے سینکڑوں کتابیں لکھی، اور خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے صفحہ 121 پر لکھا ہے کہ مجلسی ہمارا بہت بڑا عالم ہے، اس کی کتابوں کو پڑھو، اس کی کتابوں کی تعلیمات سے علم حاصل کرو کیونکہ یہ ہمارے مذہب کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ خمینی نے اس کی تصدیق دی، کہتا ہے کہ حضرت علی کی ملاقات ہو گئی تو حضرت علی نے شیطان سے کہا کہ تو بہت بڑا کافر ہے، اس نے کہا حضرت نہ، یہ بات نہ ہوگی۔ مجھے بھی یہ مغالطہ ہو گیا تھا کہ شاید سب سے بڑا کافر میں ہوں، میں نے اللہ کی بارگاہ سے جب مجھے دھچکارا گیا تو میں چوتھے آسمان پر آ کر میں نے کہا اے اللہ کوئی مسلم نبی کافر ہے؟ اللہ نے فرمایا تجھ سے بڑے کافر ہے، شیطان کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا جا دروغہ جہنم کے پاس جا اور اسے کہہ کہ مجھے وہ کافر دکھائے جو مجھ سے بڑے ہیں۔ کہتے میں نے دروغہ جہنم کے پاس جا کر شیطان کہتا ہے، میں نے کہا کہ اللہ کا سلام ہو اور اللہ کی طرف سے یہ مجھے حکم دیا گیا میں تیرے پاس آیا ہوں۔ وہ کہتے چلو آؤ، دروغہ جہنم نے جہنم کا گنا اٹھایا، اس میں سے آگ نکلی، شیطان کہنے لگا کہ میں برداشت نہ ہو سکا۔ میں نے کہا یار مجھے بھی جلا دے گی، مجھے بھی جلا دے گی، اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا، آگے چلے۔ پہلی وادی، دوسری وادی کا دروازہ کھولا، تیسری کا کھولا، چوتھی کا کھولا، ہر جگہ عذاب عذاب، دردناک عذاب۔ کہتے ہیں ہم جہنم کی ساتویں وادی میں پہنچے، جب جھگڑا اٹھایا تو میں نے کہا کہ اب میں نہیں بچ سکتا۔ شیطان کہتا ہے اتنا سخت عذاب تھا کہ مجھے وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ تجھے کچھ نہیں ہوگا، میں نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا میں یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا آنکھوں سے ہاتھ تو اتار، جب میں نے ہاتھ اتارے تو میں نے کیا دیکھا کہ دو شخص ان کے گلوں کے اندر زنجیر ڈالے ہوئے ہیں، انہیں اوپر کھینچا جا رہا ہے، وہ آگ میں جل رہے ہیں تڑپ رہے ہیں. جب وہ کنارے پہ آتے ہیں تو اوپر کھڑے ہوئے فرشتے برز مار کے ان کے سروں پر وادی کا دروازہ. میں نے کہا کہ اب میں نہیں بچ سکتا. شیطان کہتا ہے اتنا سخت عذاب تھا کہ مجھے وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ تجھے کچھ نہیں ہوگا. میں نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا میں یہ بازار برداشت نہیں کر سکتا ہوں. اس نے کہا آنکھوں سے ہاتھ تو اتار. جب میں نے ہاتھ اتارے تو میں نے کیا دیکھا کہ دو شخص ان کے گلوں کے اندر زنجیر ڈالے ہوئے ہیں. انہیں اوپر کھینچا جا رہا ہے. وہ آگ میں جل رہے ہیں تڑپ رہے ہیں. جب وہ کنارے پہ آتے ہیں تو اوپر کھڑے ہوئے فرشتے برز مار کے ان کے سروں پر ان کو واپس جہنم میں دھکیل دیتی ہیں. وہ واپس جہنم میں چلے جاتے ہیں. پھر سلامت ہوتے ہیں. پھر چلتے ہیں. پھر ان کے گلوں میں زنجیر ڈال کر ان کو اوپر کھینچا جاتا ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو مجھے داروغہ جہنم نے کہا یہ وہ دو بڑے کافر ہیں جو دوسرے بڑے کافر ہیں. ایک کا نام ابو بکر ہے دوسرے کا نام عمر.
استغفر اللہ.
مجھے بتلاؤ اس سے بڑھ کر صحابہ کرام کے بارے میں کوئی گالی اور صحابہ کرام کے بارے میں کوئی خواص ہو سکتی ہے کہ شیطان سے بڑے کافر ملا باقی نہیں سکتے. اور بڑی کتابوں میں اصول کافی میں تو واضح طور پر میں نے پچھلے جمعے آپ کو یہ حوالے سنائے کہ جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مرتاد ہو گئے صحابہ. مرتاد ہو گئے صحابہ. کافر ہو گئے صحابہ جو ہے وہ دین اسلام سے پھر گئے. یہ ساری باتیں تھیں. یہی وہ بات تھی جس کی بنا پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کہنا پڑا کہ یہ لوگ کافر ہیں اور ان کا مالک ہے بھی کوئی سمجھ نہیں. یہی وہ بات تھی جس جس عالم دین نے اپنے اپنے دور میں اس کو پڑھا اور ان کا مطالعہ کیا وہ وہی کچھ کہنے پر تیار ہوئے جو امام مالک نے کہا. امام شافعی کی بات میں نے آپ کو بتلائی. اب دیکھیں محدث ابو ذر راوی بہت بڑے محدث کبیر ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں الاصحابہ فی تمیز صحابہ جلد ایک صفحہ دس پر لکھتے ہیں. جب تو کسی آدمی کو دیکھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کو ناقص قرار دے رہا ہے بس تو سمجھ جا کہ وہ یقیناً زندیق ہے. وہ یقیناً وہ مومن نہیں ہے وہ زندیق ہے. امام ابن حزم اندلسی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب الملل والنہل جلد تین صفحہ 181 میں لکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پورا فرقہ امامیہ چاہے ان کے متقدمین ہوں یا متاخرین اس بات کا قائل ہے کہ یہ قرآن بدل گیا ہے. اس میں کچھ بڑھا دیا گیا ہے جو اس میں نہیں تھا. اس میں بہت کچھ چیزیں کم کر دی گئی ہیں. شیعہ تحریف قرآن کا بھی قائل ہے. شیعہ کی پہلی آخری ساری کتابوں میں اصول کافی میں شیعہ نے لکھا ہے ان القرآن الذی جاء به جبرائیل علیہ السلام علی محمد 17 الف آیا. جبریل جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لائے تھے اس کی 17,000 آیتیں تھیں جبکہ موجودہ قرآن کریم کی بمشکل 6,500 آیتیں ہیں. شیعہ کے عقیدے کے مطابق قرآن کریم سے 11,500 آیتیں نکال دی گئی ہیں. تو جو قرآن پاک کی ایک حرف کے تبدیل ہونے کا منکر تبدیل ہونے کا قائل ہو وہ کافر ہے. جو کہے کہ قرآن کے دو حصے ہی ختم ہو گئے ہیں وہ مسلمان. شیعہ کی بے شمار روایات ہیں بے شمار روایات کہ جن میں وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو یہ قرآن پاک میں اصل آیت یہ تھی پھر بدل گئی ہے. اصل آیت قرآن پاک میں اس طرح اتری تھی اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے. تحریف قرآن کی روایات بے شمار ہیں اور اتنی ہے کہ خود شیعہ کا ایک بہت بڑا گزرا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے 100 سال پہلے تو اس کی یعنی اب یہ ہجری 1419 ہے. 1419 ہجری ہے. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. ہمیں یہ تو پتا ہوتا کہ 1990 ہے 1999 ہے یہ تو پتا نا. ہمیں ہجری کا نہیں پتا ہوتا. ہجری 1419 ہے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے ہوئے 1419 سال ہو چکے ہیں اور اس دنیا سے گئے ہوئے 1409 سال ہو چکے ہیں. یہ سن ہجری وہاں سے مسلمانوں کا سن چلا ہے. تو یہ مرنے والا 1319 میں ایران میں مرا ہے. ملا اس کا نام ہے اس کو نوری تبریزی کے نام سے مشہور ہے لیکن اس کا نام ہے حسین محمد تقی المعروف علامہ نوری تبریزی. اس نے ایک کتاب لکھی بہت باریک قلم سے اور اس کے 400 صفحے ہیں یعنی آج کل جیسے کتابیں چھپی ہیں اگر اس کو چھاپا جائے تو 1,000 صفحے کی کتاب بنے گی. کتاب کا اس نے نام رکھا فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ کتاب لکھ رہا ہوں کہ اللہ کی کتاب قرآن پاک میں تبدیلی ہو گئی ہے تحریف کا شکار ہو گیا. اس نے کتاب کا نام ہی رکھا کہ قرآن کریم جو ہے وہ تحریف کا شکار ہو گیا اور اس نے اس میں فصل و خطاب فی اسباب تحریفی کتاب نبی الارباب، کہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، کس نے اپنی کتاب میں لکھا، اور اس نے اپنے پھر علماء کی لسٹ دی، اپنے مولویوں کی لسٹ دی، یہ لسٹ 142 مولویوں کے نام اس نے لکھے ہیں، اس نے نام لکھ کر ثابت کیا کہ یہ ہمارے سارے جو بڑے بڑے مفسر ہو گزرے ہیں یہ سارے جو کتاب کا نام پڑھے. فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، کہ اللہ کی کتاب میں تحریف ہو چکی ہے، اس کو ثابت کرنا ہے اس کتاب میں. للعلامہ مرزا حسین بن محمد نقی النوری الدبرسی الشیعی الامامی، یہ کتاب ہے، اس کتاب میں پہلے نے لسٹ دی اپنے مولویوں کی کہ یہ ہمارے مولوی ہیں، انہوں نے ہر دور میں یہ کہا ہے کہ قرآن بدل گیا ہے. امام ان کا محمد بن یعقوب کلینی کا استاد علی بن ابراہیم قمی، جس نے حضرت حسن عسکری شیعہ کے کیا میں امام کا بھی دیدار کیا، اور یہ جو یہ ہے کلینی محمد بن یعقوب کلینی، اس نے کتاب اتنے کافی لکھی، اس نے علی بن ابراہیم کے تفسیر قمی لکھی، اس میں بھی یہی بات ہے کہ قرآن بدل گیا. اب یہ لکھتا ہے کہ یہ قرآن بدل گیا ہے نوری کی مسیح، تو کہتا ہے کہ ہم کیسے جو ہے وہ اس بات کا انکار کریں، کہتے ہیں کہ ائمہ معصومین کی، یعنی جن اماموں کو ہم 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں اور جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی عشق و عیاض کے نعرے ہیں، ائمہ معصومین کی وہ روایات جو قرآن کے خاص خاص مقامات کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، جو بتلاتی ہیں کہ قرآن کے بعض کلمات اور اس کی آیتوں اور صورتوں اور ان صورتوں میں سے کسی ایک صورت کی تبدیلی ہو گئی ہے، ایسی روایات جو قرآن کی تحریف کو بیان کرتی ہیں. فصل الخطاب صفحہ 227 میں لکھتا ہے، کہتے ہیں ہمارے تمام مجلسی نے، ہمارا شیخ مفید، ہمارا علامہ محقق اور ملا دماد، ان سب نے ان روایتوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے جو ان کی تحقیق کی ہے تو ہمارا ایک اور شیعہ نعمت اللہ جزیری ہے، اس نے اپنی تصریفات میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہمارے اماموں کی 2000 روایتیں ہیں جن میں اس بات کا بار بار ہزار بار نہیں 2000 مرتبہ اعلان کیا گیا کہ رب کا قرآن بدل گیا، رب کا قرآن بدل گیا. اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک طرف سے شیعہ کی کتابوں میں قرآن کے بدل جانے کی 2000 روایتیں ہیں، اور دوسری طرف ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، ایک بھی روایت ایسی نہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اس قرآن میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے. تبدیلی کو ثابت کرنے والی روایات کی تعداد 2000 ہے، اور تبدیلی ثابت نہ کرنے والی ایک بھی نہیں ہے. اور آپ حیران ہوں کہ شیعہ کہتے ہیں ہم تو بالکل، ہمارے پاس یہی قرآن ہے، ہم تو یہی پڑھتے ہیں، ہم تو جو ہے ہمارے پاس تو کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر بہت بڑا الزام ہے. آپ جب بھی اس بات کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں قرآن بدل گیا، کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، ہمارے اوپر الزام ہے، ہم تو یہی قرآن پڑھتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہی قرآن پڑھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اماموں نے ہمیں کہا ہے کہ کسی قرآن کو پڑھتے رہو، عقیدہ یہ رکھو کہ یہ بدل گیا ہے، اصل قرآن 12 امام کے پاس ہے، وہ غار سے باہر آئے گا تو پھر اصل قرآن لائے گا، پھر اصل قرآن لائے گا. اب آپ کو میں صرف ایک بات سنا کہ جب میں کیونکہ ابو بکر خانے میں تھا، بہت ہی سخت جگہ اور بہت ہی زیادہ تشدد اور تنگی کی جگہ، تو وہاں کچھ شیعہ افسر تھے، تفتیش کے دوران میں بات چل پڑی یہی شیعہ کی، تو میں نے کہا شیعہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تحریف پر قائل ہے، اس میں تبدیلی ہو گئی ہے، اور جو یہ کہے کہ قرآن پاک تبدیل ہو گیا ایک لفظ بدل گیا وہ کافر ہے، لہذا اس لیے ہم کافر کہتے ہیں. تو وہاں ایک شیعہ سب انسپکٹر تھا، اس نے کہا مولانا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ میرے سامنے اتنا بڑا اپنا الزام لگا رہے ہیں، یہ دیکھیں جناب میں شیعہ ہوں، ہمارے گھر میں یہ قرآن موجود ہے، ہمارے گھر میں یہ قرآن موجود ہے، ہم اسی قرآن کو پڑھتے ہیں، اندر شیعہ ہیں، یہاں آپ کے ساتھ یہ شیعہ دیگر بند ہیں، ان کے پاس یہ قرآن موجود ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے ہیں؟ اب یہ بات افسر تفتیشی جو، اور میں تو ایک ملزم کی حیثیت رکھتا تھا، اب اس کا بڑا اثر ہوا، تھا مولانا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے یہ اتنی بڑی بات کر دی. میں نے کہا شیعہ قرآن پاک کی تحریف کا عقیدہ رکھتے ہیں، آپ جان بوجھ کر تقیہ طرح سے کہنے لگے، کوئی تقیہ نہیں ہے، آخر قسم کوئی تقیہ نہیں ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں، ہمارا کوئی اس کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں ہے. میں نے کہا کہنے لگے، اب لوگوں نے کہا مولانا یہ کے بات، میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بے فکر ہو ابھی بتا دوں. میں نے کہا جی اندر وہ جائیں، میرے ساتھ جو تیسری چکی ہے وہاں مجھ پر کارزان حملہ کرنے والا اور سپاہی محمد کا جو بڑا لیڈر ہے غلام رضا نقوی وہ بند ہے، چل رہا میں نے کہا جاؤ اس کے پاس قرآن پاک کی کوئی تفسیر ہے جو شیعہ ہے اس سے وہ لے آؤ. ذرا وہ کہہ رہا علامہ صاحب آپ کے پاس قرآن کی تفسیر ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے، یہ ذرا ہمیں دے دینا. ہم نے دیکھنی ہے. تو اس نے جو قرآن کی تفسیر دی وہ کیا تھی؟ یہ مولوی فرمان علی ہے, یہ آج سے اسی کوئی 70-80 سال پہلے گزرا ہے ہندوستان میں. اس نے قرآن پاک کا شیعہ نے ترجمہ لکھا اور حاشیہ بھی لکھا, تفسیر بھی لکھی ہے, ترجمہ فرمان علی کو لیا ہے. میں نے کہا اچھا یہ تفسیر یہ ہماری شیعہ کی. میں نے کہا جب آپ مانتے ہیں؟ کہنے کا بالکل مانتا ہوں. میں نے کہا جب اپنے علامہ سے پوچھو کہ یہ جو تفسیر تم نے دی ہے, یہ اس تفسیر پر تم ایمان رکھتے ہو؟ یہ اس تفسیر میں جو بات کہی گئی ہے وہ ٹھیک ہے؟ اس نے کہا جناب اس تفسیر کو کھول کر دیکھو, اس پر تو ہمارے 12 علماء نے مجتہدوں نے دستخط کیے ہیں کہ یہ ہماری مذہبی تفسیر ہے اور اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ حقیقت ہے, اور اس میں تو یہ تفسیر تو اتنی اہم ہے کہ ایسی تفسیر کبھی لکھی نہیں گئی اردو زبان میں. ٹھیک ہے, میں نے کہا کھولو تفسیر کو, کھولو اس کا 14 پارہ نکالو. 14 پارہ نکالا اور وہ آیت نکالی جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. ہم نے ہی اس کو اتارا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو وہ نکالا اس آیت کے تحت. یہی آیت تو ہماری دلیل ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے, اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. لیکن شیعہ کا چونکہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں تبدیلی ہو گئی ہے, تو اس نے اس آیت کے تحت 14 پارے کے حاشی پر لکھا, قرآن کے حاشی پر کہتا ہے کہ نہ ذکر سے, ذکر سے ایک تو قرآن مراد ہے جس کو میں نے ترجمے میں اختیار کیا ہے. تب اس کی نگاہ بانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ضائع برباد نہ ہونے دیں گے. بس اگر دنیا میں ایک نسخہ بھی قرآن کا اپنی اصلی حالت پر رہے تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ وہ محفوظ ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا. اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ ترتیب بدل گئی ہے. تو ایک ہی نسخہ اگر اپنی جگہ پر کہتا صحیح رہے تو خدا کی بات ٹھیک ہے. تو ان کے عقیدے میں اب ایک نسخہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام کے پاس صحیح پڑا ہے. تو کہتے ہیں اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک میں کئی قسم کے تغیر و تبدل ہو چکے ہیں اور اس کی ترتیب بدلی گئی. میں نے کہا جناب یہ کیا ہے؟ اب جب انہوں نے پڑھا تو میں کہا یار یہ کیا ہے؟ اب وہ تھوڑا سا پریشان ہوا. کہنے لگا نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے, اس میں تو یہ ہے کہ چھاپا خانے میں غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں, زبر کی زیر کی لفظ بدل جاتی ہیں, اس سے یہ مراد ہے. اس میں خدا نہ خواستہ یہ تو نہیں ہے کہ نہ اس میں سے کوئی آیتیں نکال دی گئی ہیں یا کوئی چیز اپنی مرضی سے داخل کر دی گئی ہے, ایسی بات تو نہیں ہے. میں نے کہا تم مانو گے نہیں لیکن مجھے بھی تمہیں منانا آتا ہے انشاءاللہ. نکالو 22 پارہ نکالا, 22 پارہ نکالا, اس میں آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے اہل بیت, اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ تمہیں پاک کو صاف کر دے اور پلیدی کو تم سے دور کر دے. اے نبی کے اہل بیت اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا. تو اب یہ آیت جو 22 بارے میں نازل ہوئی ہے تو اس آیت سے پہلے تذکرہ کر رہا ہے حضور کی ازواج مطہرات کا, اس آیت کے بعد بھی تذکرہ کر رہا ہے حضور کی ازواج مطہرات کا, بیویوں کا, امہات المؤمنین کا. تو اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت جو کہا گیا کہ اے نبی کے اہل بیت اللہ نے تمہیں پاک کر دیا, پلیدی تم سے دور کر دی, تو یہ کسے کہا گیا؟ حضور کی بیویوں کو. کسے کہا گیا؟ حضور کی بیویوں. اور شیعہ کی پریشانی یہ ہے کہ وہ حضور کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اہل بیت تو صرف علی ہیں, حسن حسین, آج بات میں پوائنٹ پاک بات یہی ہے, حضور کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتے. تو ہم کہتے ہیں تم اہل بیت حضور کی بیویوں کو نہیں مانتے, آیت تو اتنی حضور کی بیویوں کے لیے کہ شروع میں وہ میں یا نساء نبی رسول اللہ کا حمل نساء ان تقریر تم نہ, اے نبی کی بیویوں اگر تم متقی پرہیزگار ہو تو تمہارے جیسی دنیا میں کوئی عورت ہے ہی نہیں ہے. جو تین آئے ہم نمبر رہتے ہیں, ہم تمہیں ڈبل اجر دیں گے. ایک آدمی ایک نیکی کرے ایک بدلا, تو نبی کی بیویوں تم ایک نیکی کرو بدلے دو. تم نبی کی بیویوں اللہ نے تمہیں پاک کر دیا ہے, اور کیوں نہ پاک کریں کہ تم پاک کی بیوی ہو, نبی پاک تو تم بھی پاک ہے. تو شیعہ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یار یہ آیت جو آگے بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے, پیچھے بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے, تو یہ بات تو ایسی ہے کہ ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے. تو اس نے اس آیت کے تحت یہ لکھا, حاشیے پر لکھا ہے ترجمہ فرمان علی میں, کہنے لگا یہ آیت یعنی آیت تقدیر اس مقام کی نہیں, اس مقام کی نہیں, میں لفظ اسی کے بول رہا ہوں, بلکہ عام خاں کسی خاص غرض سے داخل کی گئی ہے. یہ آیت اس مقام کی نہیں بلکہ عام خاص کسی غرض سے داخل. اب وہ داخل کس نے کر دی گئی؟ اللہ نے کر دی داخل. تو اس نے کیا کیا؟ ثابت کیا ہوا کہ قرآن میں لوگوں نے اپنی غرض سے کوئی چیزیں خام خاں داخل. میں نے کہا یہ پڑھے گا. اب جب اس کو پڑھایا اس کا ایک رنگ آ رہا ہے, ایک رنگ. میں نے کہا اور پڑھو اس میں کیا دیکھا. پریشان ہو گیا. اب جو سارے افسران سے کہنے لگے مولانا یہ بات ثابت ہو گئی ہے, آپ نے جو کہا تھا کہ یہ قرآن کی تحریف کے قائل ہے, قرآن میں تبدیلی ہو گئی ہے, یہ تو کھل کر لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت اس مقام کی نہیں کسی خاص غرض کے لیے داخل کی گئی ہے. میں نے کہا نہیں, ابھی تمہارے اطمینان کے لیے اور دکھاتا ہوں, اسی سے دکھاتا ہوں, یہ وہ تفسیر ہے جو تمہارا لیڈر اندر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے, میں نے تو نہیں خرید کری, یہ وہ ہے جس پر تمہارے 12 مجتہدوں نے اس کے اوپر دستخط کیے ہیں, اور یہ تفسیر آج پورے پاکستان میں مل رہی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے اس پر. ہم نے کئی مرتبہ پابندی لگائی, کوئی پابندی نہیں, ہم نے کہا کبھی ثبت کر دیا, ہم نے کہا ثبت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, جب تک بیچنے والے اور لکھنے والے کو گرفتار کر کے کیمروں کے ذات تک نہیں پہنچاؤ گے یہ حکومت چلتا رہے گا. دوستو کتنا بڑا ظلم کہ قرآن پاک کو قرآن کے سفر پر بدلا ہوا کہا جا رہا ہے. یار یہ اس کو کہتے ہیں جادو وہ جو سرکر بولے, اس کو کہتے ہیں دشمن کے سینے پہ مونگ ڈلنا, یہ کفر ہے کہ قرآن کو قرآن کے سفر پر کہا جا رہا ہے. یہ اتنا ظلم اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں یہ چھپے, عام لوگوں کو کیا پتا ہے کہ قرآن کی مفسر کون ہوتا ہے, وہ تو تجربے والا قرآن لیں گے, جب یہ عام لوگ پڑھیں گے کہ یہ آیت یہاں خام کا داخل کر دی گئی ہے اور ان کا عقیدہ بن گیا کہ قرآن میں کچھ باتیں خام کا داخل بھی کی جا سکتی ہیں, تو جس کے ذہن میں یہ عقیدہ بہ گیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ مسلمانوں کے عقائد و نظریات کتنے بگاڑے جا رہے ہیں. اب جناب میں نے کہا بارواں بار نکالو, بارواں بار نکالا, اس میں آیت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رشتے آ جائے, فرشتوں نے آ کر ابراہیم علیہ السلام سے کہا, ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا, ابراہیم علیہ السلام نے بطار السلام جی آپ نے بٹھایا, سجا بن حنیف, ابھی فرشتے پہلے ٹھہرو ابھی آتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سے کیسے مہمان نواز تھے, ہم تو مہمان کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں, مہمان کو آ گیا پیسے کر دوں گے. ابراہیم علیہ السلام تو مہمان نواز تھے, سجا بن حنیف فرم گھر میں گئے, ہاں بھی کچھ چیز ہے, ان کو کوئی چیز نہیں ہے, یہ اپنے ایک ہمارے پاس ہے پچھڑا کھڑا ہوا ہے جی, یہ گائے کا چھوٹا سا بچہ, یہ کسی کو جبا جبا کیا کیوں نہ, یہ پوچھا نہیں بھی تمہارے کیا کام ہے, وہ کہتے بعد میں پوچھیں گے فجا کے جی, اور جناب رفیہ لیکن سلم آ رہا ہے کہ ہم لا تصلو الیہ نبیہم, جب ابراہیم علیہ السلام دیکھا کہ وہ تو کھا ہی رہے ہیں, فاؤ جیسا مین ہوں خیفا, تو پریشان ہوگا, پریشان ہوگا کہ یہ کیا بات ہے, یہ کھا نہیں رہے. قال لا تخف, تو فرشتے نے کہا آپ ڈرے نہیں, ہم تو فرشتے ہیں, ہم فرشتے ہیں, ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں. یہ بات جب سنی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جو دروازے کے پیچھے کھڑی تھی, جب انہوں نے یہ بات سنی کہ فرشتے تھے, ابراہیم علیہ السلام نے پچھلا ذکر کیا, پکاؤ جلدی کرو جلدی کرو, سارے گھر میں مصیبت پڑی ہوئی تھی اور جب وہ آگے تو فرشتے نکل آئے, ان کی ان کو ہنسی آ گیا پذائی کر ہنس پڑی, خبر شرما آپ اسحاق, تو فرشتوں نے کہا تو آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری ہوگی, آپ کو اسحاق علیہ السلام آپ کو اللہ بیٹا دے گا. جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا ہے ہادا پاری شیفا ان ہادا لشیون اجاب, میں اب بچہ چلوں گی جبکہ میں تو 5 ہو چکی ہوں اور میرے خامد پورے ہو چکے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی, حضرت سارہ کی عمر اس وقت تھی 90 سال تھی. آدی دوارا جوز ہادا پاری شیفا, اب بچہ میں چل سکتی ہوں, میرے پورے پورا میرے بچے ہو جائیں گے. تو فرشتوں نے آگے سے کیا کہا, عطا جمین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید, اے نبی کے اہل بیت آپ اللہ کے حکم اور اللہ کی رحمت سے پر تعجب کرتی ہیں, اللہ جب چاہے دے, وہ تو بغیر ماں باپ کے دے سکتا ہے, وہ بغیر باپ کے بھی دے سکتا ہے, تو اس حالت میں آپ صرف بڑے ہوئے خدا جواب بھی تو کر سکتا ہے, تو آپ کو کون سی تعجب کی بات ہے. لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے علیکم اہل البیت, اے نبی کے اہل بیت, تو اب مسئلہ حل ہو گیا کہ فرشتوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اہل بیت کہا, تو شیعوں کی ساری دلیل ختم ہو گئی, کبھی اہل بیت تو بیویاں ہوتی ہیں, اہل بیت تو جب یہ آیت شیعوں کے خلاف گئی تو شیعوں سے برداشت نہ ہوا, مولوی فرمان علی نے فوراً یہاں لکھا حاشی پر لکھا, کہتا ہے اس مقام پر شبہ نہ ہو, میں لفظ اسی کے بول رہا ہوں, اس مقام پر شبہ نہ ہو کہ حضرت ابراہیم کی بیوی کو خدا نے اہل بیت میں داخل کیا ہے, یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے قبل کی آیت میں جتنا خطاب حضرت سارا کی طرف ہے وہاں مؤنث حاضر کے صیغہ میں ہے, اس آیت میں ضمیر قوم جمع مذکر حاضر کیا, جسے صاحب معلوم ہوتا ہے اس کے مخاطب کچھ اور لوگ ہیں, اور یہ آیت خام کا یہاں داخل کر دی گئی ہے, یہ آیت خام کا یہاں داخل کر دی گئی, یہاں بھی اس کو کہنا پڑا, کہنے لگا یہ آیت یہاں کی ہے ہی نہیں, یہ آیت یہاں کی ہے ہی نہیں ہے,
اس لیے یہ خاص کا یہاں داخل کر دی گئی ہے. تو قرآن کی حاشیے پر لکھا جا رہا ہے کہ قرآن تبدیل ہو گیا, قرآن میں خام کا کسی نے کسی غرض سے کوئی بات داخل کر دی. اگر قرآن پاک کا یہی حال ہے کہ اپنی اپنی غرض سے کوئی آدمی داخل کر دے گا تو پھر تو قرآن کا وجود ختم ہو, پھر تو قرآن بدل گیا, پھر خدا حفاظت کر سکا, پھر تو حفاظت کا وعدہ ختم ہو گیا. یعنی خدا نے کہا کہ میں حق حفاظت کرنے والا ہوں, شیعہ کہتے ہیں خدا حفاظت نہیں کرے گا. یہ آیت تحریف قرآن کی آیتیں بے شمار ہیں, اور یہ ترجمہ مولوی مقبول دیکھ کا ترجمہ اس کا بھی بکرا ہے اردو میں, اس نے اس ترجمہ اپنے مقبول میں جگہ جگہ پر لکھا ہوا ہے. یہ کہنا ہے اپنے حاشیہ میں سورہ نساء کی آیت یا ایھا الناس کہ جاءکم رسول بالحق من ربکم, ترجمہ مقبول میں لکھا ہے. کہتا ہے کافی اور تفسیر عیاشی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ آیت اس طرح منقول ہے کہ جاءکم رسول بالحق من ربکم فی ولایت علی. کہتا ہے اصل قرآن میں جو ہے وہ ولایت علی کے نفس تھے جو بعد میں باہر نکال دیے گئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت فابا اکثر الناس, اس آیت کے تحت یہ اب سونی مقبول لکھتا ہے. کہتے ہیں امام باقر سے منقول ہے کہ جبریل امین نے یہ آیت یوں پہنچائی تھی فابا اکثر الناس فی ولایت علی, تو علی کا لفظ یہاں سے نکال دیا گیا. تو اس نے اپنی یہ اردو کی تفسیر ہے, اور اردو کی تفسیر میں یہاں یہ لکھا ہے اس آیت میں ولقد اهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. یہ آیت ہے قرآن پاک کی, کہتا ہے یہ اصل میں آیت ایسے تھی ولقد اهدنا الى ادم من قبل كلمات في محمد و علي و فاطمه والحسن والحسين والائمه من ذريته فنسي. تو کہتے ہیں کتنے الفاظ مطلب دار ہے, کہتے ہیں ہمارے امام نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ یہاں یہ جتنے الفاظ ہیں کلمات کی محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین یہ موجودہ قرآن میں نہیں ہے, لیکن اصل قرآن میں یہ آیت جو ہے وہ اس طرح اتری تھی اور خلفائے ثلاثہ نے یہ پوری آیت جو ہے وہ نکال دی ہے قرآن کا تفسیر میں, اردو تفسیر میں, اور یہ تفسیر بکھری. تو جو قوم قرآن کو بدلا ہوا قرار دے وہ مسلمان ہو سکتی مسلمان نہیں ہو سکتی, بے شمار دلائل, لیکن اس وقت اس طرف جانا مقصود نہیں ہے. جو امام میں نے آپ کے سامنے یہ فتویٰ بیان کیا تھا جس کا کہ امام ابن حزم اندلسی کا, وہ فرماتے ہیں پورا فرقہ امامیہ چاہے اس کے متقدمین ہو یا متاخرین ہو اس بات کا قائل ہے کہ قرآن بدل ڈالا گیا ہے, اس میں وہ کچھ بڑھا دیا جو اس میں نہیں, اور اس میں بہت کچھ کم بھی کیا گیا ہے, اس لیے یہ مسلمان نہیں. قاضی ایاز مالکی رحمتہ اللہ علیہ چھٹی صدی کے بہت بڑے فقیہ ہیں, وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب الشفاء دو صفحہ 286 میں, کہتے ہیں جو شخص ایسی بات کرے کہ جس سے امت گمراہ کرا پائے اور صحابہ کرام کی تکفیر ہو, جو ایسی بات کرے جس سے امت گمراہ قرار پائے اور صحابہ کی تکفیر ہو جس کی بات دے, ہم اسے قطعیت کے ساتھ کافر قرار دیں گے. ہے جی, ہم ایسے شخص کو مسلمان نہیں مانیں گے, قطعاً ہم کہہ دیں گے کہ یہ کافر ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں یہ لکھے. اور آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں شیعہ نے جو میں چند حوالے آپ کے سامنے بیان کیے, بے شمار ہی میرے سامنے کتابیں جو ہیں وہ بڑی پڑی ہیں کہ شیعہ نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا بکواس کیا, ایسی بکواس شیعہ نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا کوئی آدمی پڑھ بھی نہیں سکتا. اچھا, اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے نام سے کون نواقف ہے؟ کوئی نواقف نہیں ہے, لیکن ان کے نام پر ہم سارے لوگ ان کی جو ہے ان کے نام پہ گہری شری بھی کرتے ہیں, ان کے نام پر نظر و نیاز بھی کرتے ہیں, ان کے نام کے ہمارے تصوف کے سلسلے میں بڑی عزت اور احترام بھی ہیں, لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ امام کا مقام کیا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کیا تھا, غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ شیعوں کے تمام گروہ اس بات پر متفق ہیں کہ امام کا تعین اللہ کے واضح حکم سے ہوتا ہے, وہ معصوم ہوتا ہے, اور حضرت علی تمام صحابہ سے افضل ہیں. رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت علی کو امام و خلیفہ نہ ماننے کی وجہ سے چند ایک کے سوا سب مرتد ہو گئے ہیں, اور شیعہ جو ہے وہ قرآن کی تبدیلی کے بھی قائل ہیں اور تحریف قرآن کے مرتکب ہوئے ہیں, لہذا جو تحریف قرآن کا مرتکب ہو اور اسی طرح صحابہ کو مرتد قرار دے وہ دائرہ اسلام سے خارج. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, کہتے ہیں رافضیوں کی طرف سے قرآن پاک کی تحریف کا دعویٰ اسلام کو باطل کرنے کے مترادف ہے. علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ نے لکھا, اور پھر کہتے ہیں کہ اگر رافضی یعنی شیعہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا منکر ہے تو وہ کافر ہے. فتح القدیم میں لکھا ہے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جی بات کرتا تھا, علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے, کتاب کا نام منہاج السنہ, چار جلدوں میں لکھی ہے. یہ کتاب جواب میں لکھی گئی ہے کس کے, کہ ایک شیعہ تھا ابن المطہر الحلی, اس نے ایک کتاب لکھی تھی منہاج الکرامہ فی معرفت الامامہ,
اس کتاب کے جواب میں انہوں نے یہ کتاب لکھی. اس کتاب میں اس شیعہ نے کیا لکھا تھا؟ اس شیعہ نے یہ لکھا, کہنے لگا کہ حضرت ابو بکر نے جو مرتدین سے جنگ لڑی, مسلمہ قذاب اور دیگر مرتدوں سے, کہتا ہے یہ کوئی جنگ اسلام کی جنگ نہیں تھی. ان وہ جو جن کو مرتد کہا گیا وہ مرتد نہیں تھے, وہ تو صرف ابو بکر کی خلافت کے منکر تھے, وہ مسلمان تھے, وہ مسلمان تھے, وہ مرتد نہیں تھے. ابو بکر نے اپنی خلافت بچانے کے لیے مسلمانوں کو مرتد کہا اور ان سے جنگ لڑی. تو جب اس نے حضرت ابو بکر کو غلط کہا اور مرتدوں کا ساتھ دیا تو حضرت ابن تیمیہ کی بھی رگے غیرت پھٹ گئی. آپ نے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح کے بے ایمان کافر اور باطل قتل ہو جیسے حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے کے مرتد, تم بھی ویسے ہی. اور پھر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے آگے بڑھ کر پھر پوری ہسٹری ان کی بیان کر دی. فرمایا تم وہ نہیں ہو جنہوں نے پانچویں اور چھٹی صدی میں, چھٹی صدی میں ہجری میں, کہ ملک شام میں اور فلسطین میں تم نے عیسائیوں کا ساتھ دے کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی تھی. پھر جب عیسائی شام پہ غالب آ گئے تھے, عیسائیوں نے پھر جو ہے وہ شیعوں کو اپنے ساتھ حکومت میں شامل کیا تھا. کیا تم وہ نہیں ہو کہ اس وقت جب کہ تاتاری مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں, اور خود وہ زمانہ امام ابن تیمیہ کا زمانہ تھا, امام ابن تیمیہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر تاتاریوں سے, یہ ہلاکو اور چنگیز کے جو ساتھی تھے ان سے جنگ کر رہے تھے, لیکن شیعہ تاتاریوں کا ساتھ دے کر مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں. تمہاری تاریخ ایسی ہے, تم آج بھی دشمنوں کے ساتھ ہو, تم کل بھی دشمنوں کے ساتھ تھے, تم قیامت تک اسلام کے دشمنوں کے ساتھ رہو گے. تمہارا اسلام سے تعلق کیا ہے؟ تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی الصحیح المسلول علی شاطم الرسول, اس میں تحریر کیا کہ تحریف قرآن کا عقیدہ یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو مرتد کہنے کا عقیدہ یہ جو شیعہ رکھتے ہیں, جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور کے بعد صحابہ مرتد ہو گئے وہ لا شک کافر ہے, وہ لا شک کافر ہے. لیکن اسی پر بسنے کی امام ابن تیمیہ ہے نا, امام ابن تیمیہ کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. فرمایا جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر, الصالح المسلول. اور اگر کوئی الصالح المسلول اور صفحہ اس کا 291 اور 292 ہے کہ جو شخص حضور کے بعد بابا کو مرتد کہنے کا عقیدہ رکھے, مرتد ہونے کا عقیدہ رکھے وہ خود کافر ہے. من شک فی کفرہ فعذابہ فہو کافر, اور جو ان کے کفر میں شک کرے اور ان کے آخرت میں عذاب ہونے پر شک کرے وہ بھی کافر ہے. اسی لیے صفحہ صاحبہ کہتی ہے جو نہ مانے
وہ بھی کافر
ہے. اتنی کہنی کا. اور بات, یہ ایک بہت بڑے امام ہو گزرے ہیں علامہ ابو سعود شیخ الاسلام اور سلطنت عثمانیہ, عثمانیہ کی سلطنت بہت بڑی مسلمانوں کی سلطنت رہی ہے, ترکی ان کا دار خلافہ تھا استنبول. اس کے مفتی اعظم جو تھے وہ علامہ ابو سعود تھے. علامہ ابو سعود سے سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ نے فتوا پوچھا, حضرت ہمیں فتوا دیں کہ یہ جو شیعہ ہے یہ ان کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے, ان کے ساتھ لڑائی ہو سکتی ہے, اور اگر ہم ان کے ساتھ جنگ کریں تو ہمارا جو آدمی اس جنگ میں مارا جائے گا اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ صدیق عمر کے ساتھیوں یہ سنو, علامہ ابو مسعود معمولی آدمی نہیں, مفتی اعظم ہے سلطنت عثمانیہ کا. سلطنت عثمانیہ بھی وہ ہے جو چین سے لے کر پرتگال تک تھی, یہ پوری مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت ہے, یہ ساری سلطنت عثمانیہ. اس کا خلیفہ پوچھ رہا ہے اپنی حکومت کے جی مفتی اعظم سے کہ فتوا دیجیے کہ شیعوں کے ساتھ جنگ کیا ہے. تو حضرت ابو مسعود پر علامہ ابو سعود فرماتے ہیں کہ شیعہ شیعوں سے جنگ جہاد اکبر, شیعوں سے جنگ جہاد اکبر ہے, اور ان سے جنگ میں ہمارا جو آدمی مارا جائے گا وہ شہید ہوگا, ہمارا جو آدمی مارا جائے گا شہید ہوگا. کیونکہ شیعہ اسلامی فرقوں سے خارج ہیں, ان کا کفر ایک سطح پر نہیں رہتا, بلکہ شیعہ کا کفر وہ ہے جو ہر لمحہ بڑھتا رہتا ہے, ہر لمحہ بڑھتا رہتا ہے. یہ وہ فتویٰ ہے جسے علامہ ابن عابدین شامی نے اپنے رسائل میں تب شائع کیا ہے, اور لاہور سہیل اکیڈمی لاہور سے یہ شائع ہو چکا ہے جلد 1/369 پر. یہ فتویٰ علامہ ابن عابدین کے رسائل میں موجود ہے جو پاکستان سے بھی چھپ چکا ہے کہ شیعوں سے جنگ جہاد اکبر ہے, ہمارا آدمی اگر اس جنگ میں کوئی مارا جائے تو وہ شہید ہے. کیوں جناب, یہ سپاہی صاحب کا فتویٰ ہے, یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ تو یعنی اپنے جگہ 10ویں صدی کے مفتی اعظم کا فتویٰ ہے, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ, مشکات شریف کی شرح کرنے والے, ہیں جی اپنی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ اکثر صحابہ کے کفر کا عقیدہ رکھتے ہیں شیعہ، اس لیے ان کے کفر پر سب کا اجماع ہے، کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے شیعہ لوگ. اچھا مجدد الفسانی کا نام سنا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب یہاں ہندوستان میں اکبر بادشاہ نے دین الہی کے نام سے دین مصطفیٰ کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، تو پھر اس کے مقابلے میں اٹھ کر کھڑے ہونے والے حضرت مجدد الفسانی تھے. لیکن حضرت مجدد الفسانی میں جب میدان میں آئے تو اکبر مر گیا تھا، اس کا بیٹا جہانگیر جو ہے وہ سلطنت پر آ چکا تھا. اور حالت کیسی تھی؟ جہانگیر کی بیوی نور جہان شیعہ، جہانگیر کا وزیر اعظم نور جہان کا باپ شیعہ، جہانگیر کا بھائی نور جہان کا بھائی، اور وہ ساری سیکٹری چیف سیکٹری پورے اس ہندوستان کا وہ بھی شیعہ، وزیر اعظم بھی شیعہ، اور نور جہان جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جہانگیر اتنا عاشق تھا کہ دربار لگاتا تھا تو ساتھ بٹھاتا تھا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے رکھا تھا. محبوبہ بھی شیعہ، محبوبہ کا باپ وزیر اعظم بھی شیعہ، پوری سلطنت کا سیکٹری چلانے والا سلطنت کو اس کے نور جہان کا بھائی بھی شیعہ. اس دور میں کھڑے ہو گئے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا ٹھیک، تم سارے شیعہ جمع ہو گئے ہو تو کیا تمہاری حکومت کی وجہ سے ڈر کر گھر میں بیٹھ جاؤں؟ کیا اس لیے کہ اقتدار تمہارے ہاتھوں میں آ گئے، اب حق بات نہ کہوں مسئلے سے کام لوں؟ تو یہ مرد میدان پھر کھل کر سامنے آیا اور اپنے صرف خطوط میں نہیں پوری ایک کتاب لکھی ہے حضرت مجدد الفسانی نے، رد روابط، رد روابط کے نام سے کتاب لکھی ہے. اور اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا صحابہ پر تان کرنا در حقیقت حضور پر تان کرنا ہے، جس نے رسول اللہ کے صحابہ کی توقین نہ کی وہ رسول اللہ پر ایمان لایا ہی کب تھا، وہ ایمان ہی نہیں حضور پر لایا. جو احکام شریعہ قرآن و حدیث کی راہ تک پہنچے ہیں وہ صحابہ کے ذریعے تو پہنچے ہیں. صحابہ پر اگر قابل تان ہوں گے تو جو چیز ان کے ذریعے سے پہنچی ہے وہ بھی قابل تان ہوگی. اور آگے جا کر فرماتے ہیں اس میں شک نہیں ہے کہ شیخین یعنی حضرت ابوبکر حضرت عمر صحابہ میں سب سے افضل ہیں، بس یہ بات ظاہر ہے کہ ان کی تنقید بلکہ تنقید کی کفر ہے. جو حضرت ابوبکر حضرت عمر اور صحابہ کی تنقید کرتا ہے، ان کی تنقید کرتا ہے اور ان کی توہین کرتا ہے، یہ شک دائرہ اسلام سے خارج ہے. مجدد الفسانی کوئی پرواہ نہیں کی کہ بادشاہ ہے وقت کی، محبوبہ بھی شیعہ ہے، وزیر اعظم بھی شیعہ ہے، تو یہاں سارے حکمران شیعہ ہیں. اس حق بیان کرنے کے جرم میں مجدد الفسانی کو گرفتار کر کے گوالیار کے قلعے میں بند کر دیا. سارا سال قلعے میں بند رہے لیکن اپنے فتوے سے واپس نہیں آئے، اپنے فتوے سے واپس نہیں آئے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کوششوں سے پھر بدل گئے حالات. جہاں بھی خواب آیا اس نے حضرت کو بلا لیا اور حضرت پھر کہا کہ بچی آپ گھر نہیں جا سکتے، فوج کے ساتھ رہا کریں. حضرت کا وقت پورا ہو گیا، جہانگیر بھی دنیا سے چلا گیا، یہاں تک کہ جہانگیر کا پوتا شاہ جہان کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر جیسا شخص حضرت مجدد الفسانی کے بیٹے خواجہ محمد معصوم کی تربیت سے پھر ایسا سلطنت اقتدار پر ایک شخص بادشاہ بن کر آیا کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. یہ وہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ جس کے دور میں حضرت خواجہ مختار الدین تقی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی ایک وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ کھڑا ہو رکھا جائے تو سطح بن جائے. یہ وصیت پڑھ کر سنانا، جب جنازہ رکھا گیا سطح بن گئی تو خواجہ کی وصیت سنائی لوگوں، وصیت سنو، وصیت یہ ہے خواجہ صاحب کی کہ میری جنازے نماز جنازہ وہ پڑھائے، میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کے فرض قضا تو دور کی بات ہے، اثر کی سنتیں بھی کبھی قضا نہ ہوں، اثر کی سنتیں بھی کبھی قضا نہ ہوں، اور میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی نظر، نظر یہ نہیں کہ جس جو کوئی کسی عورت سے نہ ملا ہو، جس کی نے کبھی نظر اٹھا کر بھی غیر محرم کی طرف نہ دیکھا ہو وہ میری جنازہ پڑھائے. اب جناب یہ اعلان ہو گیا، لوگوں کی سخت تاریخ ہو گئی، اثر کی سنتیں بھی قضا نہ ہوں، ہم نے تو کبھی فرض بھی نہیں پڑے، غیر محرم پہ نظر نہ پڑی ہو، ہم تو صبح شام باتیں کرتے ہیں ہاتھ ملاتے کرتے ہیں، یہ سناٹا ہے. لوگوں نے سوچا تو پھر کیا حضرت کا جنازہ نہیں ہوگا؟ حضرت کا جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا، اس لیے ایک ایسا آدمی کہاں سے لائے؟ کافی دیر کے بعد ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے حضرت کے کفن سے، چہرے سے کفن اٹھایا اور کہا خود تو دنیا سے چلے گئے ہو، میرا پردہ فاش کر دیا ہے، لوگوں سے ایسی بھی کرو، میں جنازہ پڑھاتا ہوں، اللہ کے فضل سے میری سنتیں بھی کبھی قضا نہیں ہوئی، میری غیر محرم پر کبھی بری نظر بھی نہیں پڑی. یہ کوئی کسی کلی میں رہنے والا فقیر نہیں تھا، یہ تخت پہ بیٹھنے والا اورنگزیب عالمگیر تھا، بادشاہ وقت تھا، کہ جس کی یہ حالت تھی, اور اسی کے دور میں پھر اس نے علماء کو جمع کر کے کہا کہ قانون بناؤ, ہماری اسمبلیوں میں انگریز کے قانون بنتے ہیں. اور اورنگزیب عالمگیر نے علماء اور مفتیوں کا پینل بنایا تھا کہ شریعت مطہرہ کے موجودہ حالات کے مطابق قرآن و سنت سے فقہ کے اصول مرتب کرو, اور اس کو کہتے ہیں فتاوی عالمگیری. اس وقت کے سینکڑوں علماء جمع ہو کر بحث کرتے تھے, اور پھر جو بحث میں بات طے ہو جاتی تھی کہ یہ بات قرآن و سنت کے زیادہ جو ہے وہ لائق ہے, اور قرآن و سنت کے مناسب ہے, اور قرآن سنت کے عین مطابق ہے. اس کو اس مطابق میں درج کر دیا جاتا تھا, اور اس کی نقلیں تمام عدالتوں میں, تمام کچہریوں میں, اور تمام کوٹوں میں بھیج دی جاتی تھی. اس فتاوے کا نام ہے فتاوی عالمگیری. اس فتاوی عالمگیری کی جلد 268 پر لکھا ہوا ہے, یعنی سینکڑوں علماء نے بیٹھ کر فیصلہ کیا تھا. کیا کیا تھا؟ کہ اگر کوئی شخص حضرت ابو بکر, حضرت عمر کی شام میں گستاخی کرے یا ان پر لعنت کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ روابط دائرہ اسلام سے خارج ہیں, ان کے احکام شریعت میں وہی ہیں جو مرتدوں کے احکام ہیں. اور کھل کر کہا من شابت عامی بکرین تھا وہ کافر, جو صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ کافر. کیوں جلال؟ یہ فتویٰ کسی ایک آدمی نہیں کہتا, یہ کتنا بڑا فتویٰ. آگے چلے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, کتنے بڑے عالم دین ہیں. انہوں نے کھل کر تقیمہ الہیہ میں لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ مجھ پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لیتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خاص زیارت. شاہ ولی اللہ پاک, میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے شیعہ مسلمان ہے کا پتا. آپ نے فرمایا ولی اللہ شیعہ کا عقیدہ امامت پڑھ تجھے پتہ چل جائے. صبح اٹھا میں نے شیعہ کی کتابیں منگوائیں, شیعہ کے عقیدہ امامت کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ امام کو حضور کے درجے میں حضور کے برابر اور باقی نبیوں سے آنا ہے. امام معصوم ہوتے ہیں, امام یحرم ما یشاء, میں اس کو پوری تقریر کروں گا انشاءاللہ کس دن, کہ امام جس چیز کو چاہے حرام کر دیتے ہیں, جس چیز کو چاہے حلال کر دیتے ہیں, جبکہ حرام و حلال کا اختیار تو نبی کے پاس بھی نہیں ہے. نبی کے پاس بھی نہیں ہے. قرآن پڑھیں 27 پارہ ہے, سورۃ تحریم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد جو ہے وہ حرام کر لیا تھا. اللہ نے اعلان فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے میرے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے آپ اس کو اپنے اوپر کیسے حرام قرار دیتے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں ہمارے امام تو حلال اور حرام, حلال کو حرام کر سکتے ہیں, حرام کو حلال کر سکتے ہیں. کسی بھی تو کہتے ہیں نا بھائی جھوٹ بولنا تقیہ ہے یہ حلال ہے, مدعا کرنا جو ہے وہ ثواب ہے یہ بھی حلال ہے. تو اسلام نے زنا کو حرام کیا تھا, انہوں نے مدعا کے نام سے حلال کر دیا. اسلام کہتا لعنت اللہ علیہ القاذبین, جھوٹوں پر خدا کی لعنت, انہوں نے تقیہ کے نام سے اس کو بھی جائز کر دیا. تو اسلام تو کہتا ہے کہ صحابہ کی عزت کرو, انہوں نے لعنت کرنے کے نام پر اس کو ثواب بنا دیا. تو یہ ساری بقول ان کی ان کی بانی ہے, حالانکہ اس پہ کوئی اثر نہیں تھا. یہ نہیں رکھنا, یہ شیعہ جن 11 ائمہ کرام کو اپنے امام مانتے ہیں وہ سارے اہل سنت تھے. ان کی تعلیمات اب بھی شیعہ کی کتابوں میں اہل سنت کے مطابق ہیں, اور جب بھی شیعہ کتابوں میں غور ویسے آتی ہیں جس میں اہل سنت کی تائید میں بات آتی ہے تو آگے شیعہ کوئی تائید لکھ دیتے ہیں یہ تقیہ ہے. اس لیے اس پر اعتبار نہ کرنا, یہ حضرت نے فتویٰ لوگوں کی دیکھا دیکھی دیا تھا. یہ فتویٰ ہمارے حضرت نے لوگوں کی دیکھا دیکھی دیا تھا, تو ان سے کہا گیا کیا ہمارے امام بھی اس طرح کرتے تھے کہ جیسے لوگ کرتے ہو ویسے؟ انہوں نے کہا اسی کا نام تو تقیہ ہے, کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان کو کافر بھی سمجھتے تھے, مرتد بھی سمجھتے تھے, منافق بھی سمجھتے تھے, ساری دنیا سے برا بھی سمجھتے تھے, مگر ان کے مشیر بھی بنے ہوئے تھے, ان کے مقتدی بھی بنے ہوئے تھے, ان کے وزیر بھی بنے ہوئے تھے, اسی کا نام تو تقیہ ہے, اسی کا نام تو تقیہ ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جو شخص اگر کوئی خود کو مسلمان کہتا ہے لیکن بعض ایسی دینی حقیقتوں کا جس کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم قطعی ہے, ایسی تشریح تعویل کرتا ہے جو صحابہ تابعین اجماع امت کے خلاف ہے تو اس کو زندیق کہا جائے گا. وہ لوگ زندیق ہیں جو کہتے ہیں ابو بکر و عمر جنت میں سے نہیں ہیں, اور جو کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نبی تو نہ کہا جائے, لیکن نبوت کی جو حقیقت ہے یعنی کسی انسان کا اللہ کی طرف سے مقبوض ہونا, اس کی اطاعت کا فرض ہونا, اس کا معصوم ہونا, یہ سب چیزیں ہمارے اماموں کو حاصل ہیں. تو یہ عقیدہ رکھنے والے ہے, یہ عقیدہ رکھنے والے زندیق ہیں. اور بلکہ کہتے ہیں جمہور متاخرین حنفیہ اور شافعیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ واجب القتل ہے, مصطفیٰ شرح موتا جلد 2 میں حضرت امام ولی اللہ رحمۃ اللہ. حضرت امام ولی اللہ کے بعد ان کے بیٹے شاہ جی مدد زیر بھی پر پوری ایک کتاب لکھی تحفہ اتنا شریعہ, جس میں شیعہ کے انہوں نے کھول دیے پلاسے. اب جو وقت کم ہے, یہی فتویٰ میں قول رشید احمد گنگوہی کا بھی ہے, علامہ ابن عابدین شامی کا بھی ہے, در مختار حنفی میں بھی یہ در مختار کا بہت بڑی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے شیخین میں سے کسی ایک کو برا بلا کہنے والا یا ان میں سے کسی ایک پر تان کرنے والا شخص کافر ہے اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی, اس کی توبہ بھی قبول نہیں.
ہمارے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے عظیم بانیوں میں سے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی اور فقیہ جنہیں اپنے حضرت ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں شیعہ بے ادب ہر چند کلمہ تو ہی زبان سے کہتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا، اگر کوئی ایک آیت قرآن شریف کا کوئی کلمہ کو منکر و مکذب ہو تو وہ کافر ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے والا اور قبلہ کی طرف منہ کرنے سے مومن نہیں ہوتا، اذیت محبوبہ ہے رسول خدا، اذیت رسول اللہ ہے اور مذیع رسول کافر ہے، ایسے شریروں کی تکبیر اور تفسیق ہر مسلمان پر واجب ہے، یعنی جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ
خوب نام محمد ہے اے مومنو، 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 جس میں نقطہ بھی رب کو سوارا نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے
Hallelujah.
پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال
الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم.